نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة المائدة آيات نمبر 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس کو کیوں نہ ہم مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے. اوپر کی آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مسلمانوں سے دشمنی میں سخت تر مشرکوں اور یہود کو پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. مکے میں جب مشرکین عرب نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ میں ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اچھا انسان ہے، نرم دل انسان ہے، انصاف کرتا ہے. وہاں پر اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کری. نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا، اور اس نے کہا کہ یہ کلام اور وہ جو کلام عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی شمع کی دو کرنیں ہیں. اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کر لی، مسلمان مدینے آ گئے، حالات بہتر ہو گئے، تو حبشہ کے مہاجر بھی واپس مدینے کی طرف آ گئے. جب وہ مدینے کی طرف آنے لگے تو نجاشی نے ان کے ساتھ اپنے 70 بڑے بڑے، جو ان کے سمجھیں کہ پادری ہوتے تھے اور ان کے اپنے راہب قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کا ایک وفد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حبشہ سے آئے تھے، عیسائی تھے، بہت سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، درویشانہ لباس تھا. یہ آئے، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی. سورہ یاسین سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور کہا یہ کلام اس کلام سے کتنا مشابہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. تو ان کی آنکھیں بہ پڑی، جو کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے، تفید من الدمع، ان کی آنکھیں بہ پڑی آنسوؤں سے، بے اختیار رونے لگ گئے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یہ ایک بے اختیاری کیفیت ہے کہ جب حق کو انسان پہچانتا ہے تو آنکھیں نم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی. بالکل آپ دیکھیے، جیسے کوئی کسی کا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اولاد ہو، بچہ ہو، اور وہ کھو گیا ہو، گم ہو گیا ہو یا بچھڑ گیا ہو، اور بہت عرصے کے بعد اس سے ملاقات کی جائے، وہ اس کو ملے اور جب پہچانے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نہیں بہ پڑتے. ہمارے اپنے رشتہ دار باہر ملکوں میں رہتے ہیں، جب وہ کئی سالوں کے بعد آتے ہیں تو کیسے انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز جس سے کہ محبت ہوتی ہے، وہ بچھڑنے کے بعد جب ملتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کے جذبات ٹچ نہ ہو. اللہ کی یاد انسان کے دل میں ہے، اللہ کی پہچان انسان کے دل میں ہے، اور اللہ کے کلام کے ذریعے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور کلام پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اپنے رب سے ملاقات کر لی. اور یہ اللہ سے ملنا ایک ایسا ایموشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایسا انسان کے اندر ایک جذباتی ابال اٹھتا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آنکھوں کے راستے دل اس کا نہ پگھلے اور نہ بہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتلو القرآن وابکو، قرآن کو پڑھو اور رو. دل پگھلتا ہے انسان کو، اور بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو رونا آتا ہے. یہ دل کا نرم ہونا ہے، اور یہ نرم دل یہ بہترین زمین ہے جس میں کہ نیکیوں کا اور ایمان کا بیج پرورش پاتا ہے، اور پھر اچھے اعمال کی فصل لہلہاتی ہے. دعا بھی کی اپنے رب سے کہ اللہ ہم کو صالح لوگوں میں شامل کر لے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر قول کی بات آ رہی ہے، ان کی بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دے دی، کون سی بات؟ دعا کی وجہ سے۔ تو دعا کا رتبہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دعا کتنی عظیم چیز ہے۔ دعا بھی دراصل ایک عمل ہی ہے، دل کی پکار ہے۔ یہ جو عیسائی تھے، یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور اس کے بعد ابھی عمل انہوں نے کوئی نہیں کیا، ابھی صرف انہوں نے عمل کی تمنا ظاہر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں ان کو عمل کی بھی توفیق ہوئی، اس لیے کہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ دعا مانگی، اور جب انہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو جنت دے دی۔ بعض دفعہ ہم جب نئے نئے ایمان کو پہچان رہے ہوتے ہیں، ہم دین میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اتنے تو گناہ کر کر آ گئے، اتنی تو اللہ نافرمانیاں کی، اتنی تو ہماری عمر گزر گئی۔ لیکن نہیں، یہ چیز انسان کو مایوس نہ کرے، اگر 100 سال بھی گناہ میں گزر گئے کوئی بات نہیں، دعا کر کے اور عمل کے میدان میں انسان قدم رکھ دے، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ ان 100 سالوں کے گناہ بخش دے، اور چاہے 2 لمحے انسان نے نیکی میں گزارے ہوں نیک نیتی کے ساتھ اور اپنی اصلاح کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنتیں عطا فرما دے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ تو جہنم کے مستحق ہیں۔ جہاں تک راہبوں کا تعلق ہے، جو مناسٹسزم ایک نظام ہے کرسچینٹی کے اندر، اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ جس کو اللہ سے محبت کرنی ہے اب وہ ساری محبتیں دل سے نکال دے، جو جنت کی نعمتیں چاہتا ہے وہ دنیا کی تمام نعمتیں چھوڑ دے۔ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ دین بہت سخت ہو گیا، اس کی طرف یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جو بنایا ہے، وہ کھاؤ اور پیو، لیکن حلال میں بھی اتنے مصروف مت ہو جاؤ کہ فرائض چھٹنے لگ جائیں، اور ان دنیا کی رونقوں میں اتنے زیادہ انوالو مت ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ یہ ایک خاص مزاج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جب انسان بہت دین میں آتا ہے، جب دنیا کی ویلیو اس کے دل سے بالکل نکل جاتی ہے اور آخرت کی ویلیو اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، دنیا حقیر لگنے لگتی ہے۔ اب اس میں صحیح رویہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی لالچ نہ رکھے، تما نہ ہو اس کے دل کے اندر، حوث نہ ہو اس کے دل میں، دنیا کو مقصد بنا کے نہ جیے، اور دنیا نہ ملنے پر احساس کمتری، احساس محرومی کا شکار نہ ہو، اور دنیا نہ ملنے پر اپنے آپ کو اللہ کے غضب میں گھرا ہوا نہ سمجھے، یا اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرے۔ یہ صحیح رویہ ہے، بلکہ وہ دنیا کو استعمال کرے اور ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرے۔ غلط رویہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، ہر نعمت کو اپنے اوپر حرام کر دے۔ اور ایسا مزاج صحابہ میں بھی پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے، بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے۔ اب ہمارے سامنے اگر کسی ایسے انسان کا ذکر کیا جائے کہ رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں کھاتا، ہم کیا کہیں گے اس کو بتائیے؟ ہم کہیں گے بڑا ولی اللہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ باتیں سنتے ہیں کہ اگر کسی کی بہت بڑی نیکی بتانی ہو تو کہا جاتا ہے اتنے نیک کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔ تو اس میں کون سی نیکی ہے؟ جیسے مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم سب بس اس کمرے کے اندر زندگی گزاریں، ہم یہاں نمازیں پڑھیں گی، ہم یہاں اپنے 70 حجاب کا اہتمام کریں گی، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کریں گی، تو مجھے بتائیں کہ جہاد کون سا ہوا؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بیچ میں رہے، لیکن اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے، سب رشتے داروں کے اور رشتوں کے حق نبھائے، لیکن اپنے رب کا حق بھی ساتھ ساتھ نبھائے، مشکل چیز تو یہ ہے۔ اور اسلام ہم کو اس جرت کرنے کی ہمت بندھاتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ اب جب یہ باتیں اللہ کے رسول کے علم میں آئیں تو اس پر آپ نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ میں نے تو تم کو اس کی تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ، میرے دین میں نہ عورتوں اور نہ گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ نشینی ہے اور نہ لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکات دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اب دیکھیے بہت اہم بات آ رہی ہے، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، اور انہی کے بقایا ہیں جو تم کو سوماؤں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ انہی کے بلا وجہ ایک طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، کہ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، اچھا کھانا بھی نہیں کھائیں گے، اچھا کپڑا بھی نہیں پہنیں گے، اور یہاں تک یہ چیز بڑھتی ہے کہ اگر کسی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اچھا کھاتے دیکھ لیں یا اچھا پہنے دیکھ لیں یا اچھے گھر میں رہتے دیکھ لیں تو اس کی دینداری پر شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں جو کہ مثال کے طور پہ وہاں شیرٹن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اچھا فلاں ان کو تو ہم نے وہاں چکن کی سیل لگی تھی وہاں ان کو دیکھا تھا، لو بڑا قرآن پڑھانے والی بنتی ہیں، چکن خرید رہی تھی، سلک خرید رہی تھی، کیوں نہیں، اللہ نے کہاں منع کیا ہے؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حلال چیزوں کو حرام نہ کر لو، ہاں یہ زندگی کا مقصد مت بنا لو کہ آج تم نے شیرٹن میں کھایا تب سوچو کہ اب کل کہاں کھائیں، پھر پرسوں کہاں کھائیں اور ترسوں کہاں کھائیں، اور آج یہ کپڑا بنا لیا تو اسی فکر میں رہو کہ اب لیٹسٹ فیشن کون سا ہے اور لیٹسٹ پرنٹ کون سا ہے، ان چیزوں کو مقصد نہیں بنانا، یہ ضرورت ہے۔ ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو، اس لیے کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ دیکھیے، پھر ہم کو کہا جا رہا ہے وہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو اپنے گھر میں تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یعنی اگر کسی کی یہ حیثیت ہے کہ اس کے گھر میں 2-3 ڈشز پکتی ہیں نارملی اور ایک میٹھا بھی ہوتا ہے، کوئی 7 ڈرنکس بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس کا ایوریج نکال لیجئے کہ آپ کے ہاں میز پر جو کھانا نارملی آتا ہے روزمرہ کی زندگی میں وہ ایوریج کتنے کا ہوتا ہے، پر ہیڈ نکال لیجئے، اس کے حساب سے 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ کوئی روز مرغی کھاتا ہے اور ڈرنکس پیتا ہے اور سویٹ ڈش ضرور کھاتا ہے، اس حساب سے دے۔ کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا، وہ دال کھاتا ہے سبزی کھاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے دے۔ تو اس کے اندر کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی حیثیت کو دیکھ کر اس کے حساب سے دینا ہوگا۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، یہ پھر دیکھیے بڑا اہم ہے، جو غلام نہ پائے، اس کی بات آتی ہے۔ جیسے آپ کو بتایا یہ اسلام کا مزاج یہی تھا شروع سے کہ غلامی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو غلام کی طرف اشارہ ہے۔ فمن لم یجد، جو غلام نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے۔ لیکن باقی اوپر کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اتنا غریب ہے کہ وہ نہیں کسی کو کپڑا پہنا سکتا یا کھانا کھلا سکتا، تو وہ پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی بولنے میں بھی اسراف مت کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، جذبات کی رو میں بہ کر باتیں نہ کرو، محتاط ہو کر باتیں کیا کرو، خاص طور پہ قسم کا معاملہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد تحفظ عقل بھی ہے، انسان کی عقل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس عقل کی حفاظت کے لیے چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہیں جو انسان کی عقل کو متاثر کریں۔ حدیث میں آتا ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ما اسکرا کثیرت فقلیلہ حرام، جس چیز کی بہت ساری مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اب لفظ حرام آیا یا نہیں اس پہ انشاءاللہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ شراب وہ چیز ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانک لیتی ہے، انسان کے لیے نہایت نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں اس کے ذات کے تحفظ کے لیے رکھی ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے رکھی ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں حیا اور خوف۔ یہ انسان کے پروٹیکٹیو انسٹنکٹس ہیں۔ شراب کیا کرتی ہے؟ شراب حیا کے جذبے کو اور خوف کے جذبے کو، ماڈسٹی کو اور فیئر انسٹنکٹ کو دبا دیتی ہے، سپریس کر دیتی ہے۔ نارمل دماغی حالت میں انسان جو کام کبھی نہ کرے وہ نشے کی حالت میں کر جاتا ہے۔ شراب پی کر یا نشہ کر کے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت لبریٹ ہو گئے ہیں، بہت آزاد ہو گئے ہیں، جبکہ آج ڈاکٹرز شراب کو اور نشے کو کہتے ہیں کہ یہ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے، ڈپریس کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق شراب کے نشے میں، یعنی شراب کے زیر اثر، دنیا میں 60-70% قتل ہوتے ہیں، 50% لڑائیاں ہوتی ہیں، 70% ابیوز مار پیٹ ہوتی ہے، 75% سٹیبنگز، وہ چھرا لے کر گھونپ دیا، 75% سٹیبنگز شراب کے نشے کے تحت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اسالٹس وغیرہ، وہ سب اس میں نشے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 1997 میں برٹش سروے ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات معلوم کی کہ 1.5 ملین وکٹمز ہوتے ہیں ہر سال، جو کہ شراب کی حالت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ 1995-1997 لندن کے اسپتال میں سروے کیا گیا، پتا چلا کہ 72% مریض شراب سے متعلق بیماریوں کا شکار ہیں، الکوہل ریلیٹڈ ڈیزیز میں مبتلا ہیں۔ 1988 اور 1995 کے درمیان امریکنز نے 57.3 بلین ڈالرز ڈرگز، یعنی کہ کوکین وغیرہ پر خرچ کیے۔ شراب کے اوپر اور اس کے جو شراب کا پینا ہے، کنزمپشن ہے، وہ تو اپنی جگہ، جو اس کے اشتہارات دیے جاتے ہیں، یہ بہترین مثال ہے اس آیت کی جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے۔ سب سے خوبصورت، سب سے اٹریکٹیو بوتل شراب کی ہوتی ہے، سب سے خوبصورت اشتہارات شراب کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ اس آیت کو نہ بھی سامنے رکھیں، خود ورلڈ سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، اس کے باوجود زور و شور سے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ اس کا ہونا، ڈرنک کرنا، ٹوسٹ کرنا بہت گرینڈ، بہت گریسفل، بہت سوفیسٹیکیٹڈ، بہت ایلیٹ ہونے کی علامت ہے۔ اس قدر کنفیوژن ہے، آپ دیکھیں کتنا کانفلکٹ ہے۔ ایک طرف تو اس کے نقصانات اتنے سارے، وہ خود بول رہے ہیں، فگرز بول رہے ہیں، دوسری طرف اس کی پروموشن۔ تو یہ انسانیت کے ہمدرد یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہیومینٹی کا پاسبان سمجھتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار بن کر کھڑے ہیں، کتنا ظلم ہے انسانوں پر کہ ان کو اس چیز کی طرف بلایا جائے۔ 1994 میں 137 million pounds سے زیادہ الکوہل کے صرف اشتہارات پر خرچ ہوا ہے. آپ سوچئے کتنی بڑی رقم ہے. 1980 میں 20,000 ہیروئن ایڈکٹ تھے پاکستان میں, وہ بھی نشہ ہی ہے. سن 2000 میں یہ 2 million پر تعداد پہنچ گئی ہے. تو اس شراب کو یا نشے کو یا ہیروئن کو ہم کوئی ایسی بات نہ سمجھیں جو کہ مغربی ممالک میں پائی جاتی ہے. خود ہمارے اپنے ملک میں یہ چیز عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے. الکوہل ہے, ڈرگز ہیں, بہت عام ہیں, بہت آسانی سے دستیاب ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ خاص اڈے بنے ہوئے ہیں اور وہاں جن کو ڈرگز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. یہاں تک کہ بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. اپنے بچوں کو کہیں آپ پارٹی میں بھیج رہی ہیں, کسی کے گھر بھیج رہی ہیں, تو محتاط ہو کر بھیجیے. یہ مت سوچیے کہ وہ آپ کے زمانے والی معصوم قسم کی پارٹیز ہیں کہ کھائیں گے پیئیں گے اور چپس کھائیں گے اور کوک پیئیں گے اور گھر آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی معصوم ہو اور اللہ کرے ہو, لیکن آپ کے انفارمیشن میں ہونا چاہیے کہ وہاں پینے میں کیا سرو کیا جا رہا ہے, وہاں ہو کیا رہا ہے. ہم بعض دفعہ بے جا بھروسہ اپنے بچوں پہ کر جاتے ہیں. دیکھیں وہ اتنے چھوٹے ہیں, ان کو نہیں پتا, وہ تو پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. ہم ماں باپ ہیں, ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی موومنٹس پر, ان کے سوشل سرکل پر, ان کی فرینڈس پر ہم نظر رکھیں. تو بہت اس چیز کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو خمر یعنی شراب اور شراب کے ساتھ ہر نشہ آور چیز. والمیسر, میسر جوئے کو کہا جاتا ہے, گیمبلنگ, گیمز آف چانس. میسر کا لفظ یسر سے بنا ہے. یسر کہتے ہیں آسانی کو, وہ چیز جو بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے آسانی سے ہاتھ آ جائے. تو گیمز آف چانس اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے. دو چیزوں میں ہم بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ایک ہے چانس, ایک ہے رسک. اسلام رسک فیکٹر کے خلاف نہیں ہے. جو بھی بزنس کریں گے اس میں رسک تو ہے. رسک اپنی جگہ ٹھیک ہے, تجارت میں, بزنس میں رسک لیا جاتا ہے, لیکن چانس اور چیز ہے. چانس کیا ہے؟ رول آف دا ڈائس, قسمت کی بات ہے. کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کیا نمبر نکل آئے گا. کوئی کیلکولیٹڈ رسک اس کے اندر نہیں ہے. تو ہر وہ کھیل, ہر وہ کام جس پر کہ پیسہ لگا دیا جائے اور اس میں چانس ہو, آپ کی محنت کا کوئی دخل نہ ہو, آپ کی پلاننگ کا اس کے اندر کوئی دخل نہ ہو, وہ سب اس کے اندر, اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے, میسر کے اندر. کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس پر پیسہ لگا دیا. تاش کا کھیل ہے, کوئی بھی ہے, برج ہے یا بلیک جیک ہے یا کوئی بھی اس قسم کا گیم ہے, اس پر پیسہ لگا دیا, وہ حرام ہو جائے گا, جوا بن جائے گا. ہارس ریسنگ ہے, ٹھیک ہے, گھوڑے بھاگ رہے ہیں, ایک جیتے گا, ایک ہارے گا, ایک آگے نکلے گا, ایک پیچھے ہوگا. لیکن اب اس پر پیسہ لگا دینا کہ فلاں گھوڑا جیتے گا, یا کرکٹ وغیرہ جیسے ہم سنتے ہیں, بیٹنگ, بیٹنگ بھی جوا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یا مختلف انعامی اسکیمیں, صرف ایک نمبر نکل آنے پر اتنی بڑی رقم کا جیت جانا, یہ بھی وہی چیز ہے, چانس ہے یہ. اسی طرح تمبولا وغیرہ جو کھیلا جاتا ہے, اس میں اگر پیسہ لگایا گیا ہے تو وہ سب چیزیں جوئے کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں, میسر میں شامل ہیں. والانصاب, انصاب اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے. والازلام, وتستقسم بالازلام, وہاں پر ہم نے ازلام کی بات کی تھی, ہاروسکوپس وغیرہ, کہ قسمت کا حال معلوم کیا جائے تیروں کے ذریعے سے یا اس قسم کے گیس ورک کے ذریعے سے, وہ بھی حرام ہے. ازلام کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو لاٹری ہے, یا پرائز بانڈز ہیں, یا ڈیریویٹو کی ٹریڈنگ ہے, مارجنل بائنگ وغیرہ, یہ سب ازلام ہی کی کیٹیگری میں چیز آتی ہے. ان کے بارے میں فرمایا, رجسن, گندگی ہے. رجس ایسی گندگی کو کہتے ہیں, یہ نارمل گندگی نہیں ہے, ایسی گندگی جس کو دیکھ کر انسان کے اندر ریولجن پیدا ہو جائے, کراہیت, ہم کہتے ہیں نا کہ کنکنی آ گئی اس کو دیکھ کر, جھرجھری آ جائے جس چیز کو دیکھ کر. ہیومن ایکسکریشن جیسے ہوتا ہے, انسانی فضلہ یا جانوروں کا فضلہ, گندگی, اس کو دیکھ کر کیسی کراہیت آتی ہے. رجز سے ملتا جلتا لفظ قرآن میں رجز بھی آتا ہے, اس کا مطلب عذاب بھی ہوتا ہے, ایسا عذاب جو انسان کو تباہ اور برباد کر ڈالے. فرمایا, رجسن, گندگی ہے, من عمل الشیطان, شیطان کے عمل کی انتہائی درجے کی گندگی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب کو حرام کہاں لکھا ہے. بہت سی چیزوں کے لیے تو صاف صاف لفظ حرام آ گیا اور اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مردار, خون, سور کا گوشت, بس کہہ دیا کہ تم پہ حرام کر دیا گیا, کوئی آگے لاجک نہیں دی اللہ نے اس کی. یہ واحد مقام ہے جہاں ایک لفظ حرام کو کئی اور الفاظ سے ریپلیس کیا گیا ہے. صرف حرام کا لفظ نہیں کہا بلکہ کھول کھول کے سمجھایا گیا ہے کہ تم اس کی برائیاں تو ذرا دیکھو. پہلی چیز یہ کہ رجس من عمل شیطان ہے, شیطان کی گندگی ہے, شیطان کا ایکسکریشن ہے. اور دوسری چیز کیا فرمایا, فاجتنبوہ, پرہیز کرو, اس کے قریب مت پھٹکنا. اردو میں اجتناب کہتے ہیں اوائڈ کرنے کو, لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب بھی مت جانا, 10-foot پول سے بھی ٹچ مت کرنا اس کو, اتنی بری چیز ہے. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. پھر آگے مزید نقصانات الیبریٹ کیے جا رہے ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقیا بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. یہ بتایا اس کا تیسرا نقصان کہ دشمنی اور نفرت ڈلوانا چاہتا ہے. اور کہاوت مشہور ہے, ہارا وا جواری, مشہور ہے, ان لوگوں کا پچھتاوا دیکھنے والا ہوتا ہے جو ملینز آف ڈالر یا لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ جوئے میں ہار جاتے ہیں صرف ایک رول آف دا ڈائس کی وجہ سے. اور پھر ان کے اندر جو غصہ اور ریزنٹمنٹ اور انتقامی کیفیات پیدا ہوتی ہیں, جسے قتل اور غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تو عداوت اور بغض, اس کے آپ کو فگرز بھی بتا دیے, کس قدر لوگ مارتے ہیں بچوں کو, عورتوں کو, کتنے قتل کرتے ہیں, کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. کرسمس میں اور نیو ایئر پہ میکسیمم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈرنکن ڈرائیونگ کی وجہ سے. اسی طرح جب بچے باہر کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, تو ان کے ہاں شروع شروع میں انیشیشن سیریمنیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر ڈرنکنگ بنجز ہوتے ہیں کہ کون کتنی شراب پی سکتا ہے, کتنے بچے مر جاتے ہیں اس کے اندر. وہاں پہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ پابندی لگائیے, پلیز آپ بین لگائیے ان چیزوں کے اوپر. لیکن بین لگا دیں تو پھر کیا ہوگا, قرآن کی بات اوپر, قرآن کی بات سچی. تو بلا وجہ میں ایک بغض قرآن سے رکھ کے اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے کہا, مجھے بتائیں کون سی عقل مندی ہے, جبکہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے صحیح ہے. لیکن دشمنی ایسی بنا لی ہے, بغض ایسا کر لیا ہے, ایک ایسا ایگو کا ایشو بنا لیا ہے کہ سارے فگرز بتا رہے ہیں تب بھی حرام نہیں کریں گے, اس کو منع نہیں کریں گے, روکیں گے نہیں. ایک زمانہ تھا جب امریکہ میں انہوں نے ایک مہم چلائی تھی روکنے کی, لوگوں کو کوشش کی تھی شراب سے, لیکن لوگ نہ مانے کسی بھی صورت. تو وہ کہاوت ہے نا کہ اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم. انہوں نے کہا اچھا چلو لوگ نہیں مانتے تو ہم اس کو لیگل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جس کا جو جی چاہے کرے. نقصانات اس معاشرے کے اندر صاف نظر آتے ہیں. تو یہ بتایا کہ دیکھو دشمنی اور بغض تمہارے درمیان پیدا کرتا ہے. پھر آگے ایک اور چوتھا نقصان, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دیتا ہے. یہ دو چیزیں تم کو اللہ سے اور نماز سے روک دیں گی, بلکہ چاروں ہی چیزیں, شراب بھی اس میں شامل ہے. اور پھر اب پوچھا, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, پھر کیا تم باز آؤ گے؟ یہ اس میں سجیشن نہیں ہے, کیا خیال ہے باز آنا چاہیے, یہ نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, باز آتے ہو کہ نہیں, وارننگ ہے اس کے اندر. جیسے کہ ایک ماں بچے کو پہلے منع کرتی ہے, مت کرو مت کرو مت کرو, پھر کہتی ہے چھوڑتے ہو کہ نہیں. اس میں جو ورنا والا فیکٹر ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, ہڈن تھریٹ جو اس کے اندر ہے, بہت بڑی دھمکی ہے. باز آتے ہو یا نہیں آتے, یعنی باز آ جاؤ. اب ایک نہیں دو نہیں کتنی وجوہات ہیں جو یہاں پر بتا دی گئی ہیں, اور پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں شراب تو حرام نہیں ہے اس لیے ہم پیتے رہیں گے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے سنجیدگی سے, ہدایت کی نیت سے قرآن کو نہیں پڑھا. یا یہ ہے کہ شراب پیتے پیتے فطرت کے اندر ایسی برائی, ایسا بگاڑ آ گیا ہے, ڈسٹورشن ایسا آ گیا ہے کہ اب سیدھی بات سیدھی سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دسترخوان پر بھی مت بیٹھو جہاں شراب پی جا رہی ہو. یعنی اسلام کیا چاہتا ہے ہمارے لیے, ٹو اسٹے کلیئر آف ٹیمپٹیشنز, اپنے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت کشتی مت لڑتے رہو. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ ہم تو شرابیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, میرا فلاں فرینڈ بھی ڈرنک کرتا ہے, فلاں بھی ڈرنک کرتا ہے, وہاں بھی الکوہل سرو ہوتی ہے, وہاں بھی الکوہل سرو ہوتی ہے, لیکن ہم میں اتنا سیلف کنٹرول ہے کہ ہم نہیں ٹچ کرتے. نہیں, یہ اپنے نفس کو آزمانے کا یہ موقع نہیں ہے, یہ میدان نہیں ہے. اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے آزمائشوں میں مت ڈالو, کچھ نہیں پتا کب تمہارا پاؤں پھسل جائے اور تم اس برائی کے اندر انوالو ہو جاؤ. تو دور رہو ان محفلوں سے, ان جگہوں سے دور رہو جہاں پہ شراب سرو کی جاتی ہو. لیکن کیا کریں, ہمارے یہاں پھر آپ دیکھیں کہ الکوہل کا پینا پلانا یہ پھر ایلیٹ ہونے کی علامت ہو گیا. اگر ایلیٹ ہونا ہے, اگر ہائی سوسائٹی میں موو کرنا ہے, یہ تو کرنا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, وی ہیو ٹو سرو الکوہل, ہمیں تو کرنی پڑتی ہے سرو الکوہل اپنے ہاں جب ہم کھانے کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر, اس کے پینے والے پر, پلانے والے پر, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, کشید کرنے والے پر, کشید یعنی برو کرنے والے پر, کشید کرانے والے پر, اٹھا کر لے جانے والے پر, یعنی اگر کسی نوکر سے بھی منگوائی اللہ نہ کرے اس پر بھی لعنت ہے, اٹھا کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے لے جائی جا رہی ہو. حدیث میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوثن, شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا. حدیث میں آتا ہے میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے, سامنے معازف اور مزامیر ہوں گے, معازف مزامیر میوزیکل انسٹرومنٹس, اس کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا, اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا, بعض کی صورتیں بگاڑ کر بندر اور سور بنا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے. مجھے بتائیے ایسے ایلیٹ ہونے کا کیا فائدہ جو جہنم کی گہرائیوں میں انسان کو پڑوا دے لے جا کر. یہ چار دن کے لوگوں کی نظروں میں عزت, کوئی کہہ دیں کہ ہاں فلاں فلاں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, جی وہ فلاں جو ٹاپ آف دا ٹاؤن پارٹی ہوئی تھی ہم اس میں گئے تھے, کس کو امپریس کرتے ہیں؟ متقی تو پیپل کانشیس نہیں ہوتا, اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتا, گاڈ کانشیس ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, ایسا انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر چلائیں کہ وہ سائمن سیز کھیلیں اس کے ساتھ, کہ سائمن سیز اسٹینڈ اپ کھڑے ہو گئے, سائمن سیز سٹ ڈاؤن بیٹھ گئے, معاشرے نے کہا شراب پیو شراب شروع کر دی, معاشرے نے کہا ناچو ناچنا شروع کر دیا. نہیں, ہم بندر نہیں ہیں, ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ سے ڈریں گے بس, ہم کیوں لوگوں کی بات مانیں؟ ہر مومن کے اندر اتنا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ لرن ٹو سے نو, کہو نہیں کرنا ہم کو. اور یہ جو آپ کے لہجے کا اعتماد ہوگا, آپ کی باڈی لینگویج ہوگی, آپ کے اندر جو اپنے رب کے ساتھ تعلق نے جو چیز اور جو نور آپ کے اندر پیدا کیا ہوگا, وہ ان برے کام کرنے والوں کو دو منٹ کے لیے تو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اعلیٰ ہم ہیں یا اعلیٰ یہ, اعلیٰ شراب پینے والے ہیں یا اعلیٰ شراب چھوڑنے والے ہیں. یقیناً اعلیٰ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کا کہنا مانے, گاڈ کانشیس متقی لوگ. اسی کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی, وَاحْذَرُوا اور باز آ جاؤ, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو, تم کہتے ہو بڑا مشکل ہے کیا کریں, جس سوشل پوزیشن میں ہمارے ہسبینڈ ہیں ہم تو بڑے مجبور ہیں, ٹھیک ہے منہ موڑ لیتے ہو تو ٹھیک ہے, انما علی رسولنا البلاغ المبین, تو جان لو ہمارے رسول پر تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, آگے تم جانو تمہارا رب جانے اور تم جانو تمہارا انجام. اب جب شراب کی حرمت پر بات ہو گئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں اس زمانے میں خیال پیدا ہوا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی ان کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ انتقال کر گئے. اب ظاہر ہے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی صحابہ پیا کرتے تھے, حرام نہیں تھی, مکے کا اور مدینے کا عربوں کا نام تھا, وہ ڈرنک کیا کرتے تھے. اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اطمینان دلایا جا رہا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا, جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی. اب جو زندہ ہیں اور جنہوں نے پیا, جن کے پیٹوں میں ابھی شراب موجود ہے, ان کے بارے میں بھی اطمینان دلایا, بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں. اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں, پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں, اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں, پھر تقوی کی روش اختیار کریں. اللہ تعالی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. تقوی کی روش اختیار کریں اور احسان کے درجے پر پہنچیں, اللہ تو محسنوں سے محبت فرماتا ہے. تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے, گاڈ کانشیسنس جس کی ہم نے بات کی. ایک عام انسان بیچارہ وہ اپنے آپ کو دوسرے عام انسان کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے, اس کا سارا معیار اپنے بارے میں, اس کا سارا اوپینین, ساری رائے اپنے بارے میں اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں, لوگ اچھا سمجھتے ہیں خوش ہو جاتا ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں اداس ہو جاتا ہے. جبکہ متقی اس طرح اپنے آپ کو ٹرامے کے اندر نہیں ڈالتا ہر وقت کہ وہ سب کی شکلیں ہی دیکھتا رہے کہ کون مجھ کو اچھا یا کون مجھے برا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. اور یہ کیفیت اس کے دل کے اپنے اندر ہوتی ہے. تقوی کی جڑ جتنی گہری ہوگی اعمال اتنے ہی خوبصورت ہوں گے، اتنا ہی ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا. جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی عمل پختہ ہوگا، اتنا ہی عمل حسین ہوگا. سمجھی کہ تقوی وہ ڈرائیونگ اسپرٹ ہے جو انسان کو اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر اٹھاتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان احسان کی روش اختیار کر لیتا ہے، احسان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آئے، انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں. تو آپ نے احسان کے بارے میں فرمایا کہ فاعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کتنا لطف ہے نا کہ اللہ سامنے ہو اور ہم اللہ کو پوج رہے ہوں اور سجدے کر رہے ہوں اور اسے قدموں میں سر رکھ رہے ہوں. تو یہ کیفیت. اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے، یہ نہیں لگتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہارے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. جیسے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے نوکر کام کرتے ہیں، کچھ یہاں سے چھوڑ دیا، کچھ یہاں سے ڈنڈی مار دی، اور ایک ہوتا ہے جب آپ ان کے سر پر کھڑے ہو کے کام کروا رہی ہوتی ہیں، پھر آپ دیکھیں ان کے کام کی کوالٹی کتنی امپروو ہو جاتی ہے، کتنی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ کہ ہم جس کے غلام ہیں، جس کے بندے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے ہر پل، سمیع ہے اور علیم ہے، دیکھنے والا ہے، تو بس خوبصورتی اس کے عمل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں تقوی لگتا ہے نا کہ جیسے کہ کوئی دولت ہے جو انسان کے ہاتھ آ رہی ہے. ایک انسان ہے، مثال کے طور پہ کماتا ہے 10,000 روپے، 10,000 اس کی کمائی ہے. اسی حساب سے اس کا کھانا ہوگا، اسی حساب سے گھر کا فرنیچر ہوگا، اسی حساب سے لباس ہوگا، اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، اسی حساب سے بچے اسکولوں میں جا رہے ہوں گے. پھر کیا ہوتا ہے، ترقی ہو گئی، اب تنخواہ جو ہے وہ بڑھ کر 50,000 روپے ہو گئی. اب کیا ہوگا کہ کل تک جو فرنیچر اچھا لگ رہا تھا، جو لباس اچھا لگ رہا تھا، جو بچے کا اسکول اچھا لگ رہا تھا، اب اچھا نہیں لگے گا. کیا ڈفرنس ہو گیا، پیسہ زیادہ آ گیا، اب زیادہ بہتر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ایمان کا بالکل یہی ہے. جب انسان ایمان کے کم درجے پر ہوتا ہے تو معمولی معمولی اعمال بھی بہت اچھے لگتے ہیں کہ چلو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر رہے ہیں، لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ اتنا تو کر رہے ہیں، یہ خیال آتا ہے. پھر جب تقویٰ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایمان کی دولت بڑھی، اب وہ معمولی سی نماز، وہ معمولی سا روزہ، وہ معمولی سی نیکیاں اچھی نہیں لگتی. دل چاہتا ہے کہ زیادہ بہتر کوالٹی کی نماز ہو، زیادہ اچھی کوالٹی کا روزہ ہو. تو اس کے بعد اعمال کے اندر نکھار آتا ہے. پھر امیجن کیجئے، وہ 50,000 جو تنخواہ تھی، اس کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہو گئی. اب وہ جو 50,000 تنخواہ پر اس نے فرنیچر خریدا تھا، یا اپنے بچوں کو جس اسکول میں ڈالا تھا، یا جو لباس پہنتا تھا، اب اس کو وہ نہیں اچھا لگے گا، اب کہے گا اس سے اچھا ہونا چاہیے. تو وہی ہے احسنو، اور اوپر ہوئے، اور تقوی کی دولت آئی، اور عمل کے اندر نکھار، اور عمل میں خوبصورتی. اور اللہ یحب المحسنین، اللہ تو محسنوں کو بہت پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. ہم دنیا کے لیے آپ دیکھیے کتنا کچھ حسن اختیار کرتے ہیں نا، کیسے اپنے کھانوں کو سجاتے ہیں، کیسے اپنے لباس کو سجاتے ہیں، کیسے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. ضرور سجائیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب عارضی ہے. یہاں آپ نے کھانا سجایا، وہاں لوگوں نے کھا پی کر برابر کر دیا، ختم. کدھر گیا وہ آپ کا ہرا دھنیا اور وہ ٹماٹر کی ڈیکوریشن، کچھ نہیں پتا. اسی طرح لباس، لیکن جب اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو سجاتا ہے تو یہ ایسی دائمی سجاوٹ ہے جو قبر تک ساتھ جائے گی. اور اس سجاوٹ کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ، پھر قیامت کے دن بھی اٹھیں گے، میدان حشر میں بھی جمع ہوں گے. اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے انسان بہت خوبصورت بننا چاہتا ہے. جن کو اپنے رب سے محبت ہے وہ بہت حسین بننا چاہتے ہیں اپنے رب کی نظر میں. اور اللہ کی نظر میں حسین ہم گرین آنکھوں یا فیئر کمپلیکشن سے نہیں ہوتے، اللہ کی نظر میں حسین ہم حسین اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، تقوی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اللہ کو ایسے خوبصورت عمل کرنے والے لوگ بہت خوبصورت لگتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہم ربنا جعلنا منہم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے بالکل ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ بات یہاں کی جا رہی ہے حالت احرام میں شکار کی۔ سورہ مائدہ کے شروع میں مضمون آیا تھا، وہاں سے اس کا سلسلہ جڑتا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ شکار کی ممانعت ہے، جیسا آپ کو بتایا تھا شروع میں بھی، کہ جب انسان اللہ کی طرف فوکس کر لے احرام باندھ کر، تو پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہیجان نہ ہو، ایکسائٹمنٹ نہ ہو۔ اسی لیے حالت احرام میں لڑائی سے، جھگڑے سے، شوہر بیوی کے تعلق سے، اور جو بھی کوئی سینسول گریٹیفیکیشن کی بات ہو، ان سب چیزوں سے روک دیا گیا۔ شکار میں بھی ایکسائٹمنٹ کی کیفیت ہوتی ہے نا، انسان ایکسائٹ ہو جاتا ہے۔ اور عربوں کو شکار سے بہت رغبت بھی تھی اور ان کی ضرورت بھی تھی۔ شکار ان کی تفریح بھی تھا اور ان کی معاش کا ذریعہ بھی تھا، اکنامک نیڈ بھی تھا۔ اب ان کو آزمایا گیا کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو، بس حالت احرام میں تم شکار نہ کرو، وہ چیز جو انسان کو بہت پسند ہو، اب اس پر پابندی لگا دی جائے تو ویسے بھی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ چیزیں رکھی رہتی ہیں فریج کے اندر، کیک وغیرہ کوئی نہیں کھاتا، لیکن اگر ڈاکٹر پرہیز بتا دیں تو وہ کیک اتنا اٹریکٹیو لگنے لگتا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح پابندیاں لگا کر یقیناً آزماتا ہے، آزمائش ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو، اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، مگر اب کسی نے اس کام کو دوبارہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا۔ اب یہاں بتایا کہ اگر کوئی احرام باندھ کر چلتا ہے اور اس کو وہ بحری سفر کرتا ہے، سمندر کا سفر کر رہا ہے، تو پھر ایسی حالت میں شکار کر سکتا ہے۔ دیکھیں خشکی میں تو یہ ہے نا کہیں سے کھانا مل جائے گا، اب بیچ سمندر کے اندر ہے تو کہاں سے کھانا ملے گا۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ تم شکار کر سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بس بچو اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ، اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ گرا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، اور قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب خانہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا۔ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، دو اللہ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس چیز کا چاہو، جس شان کا چاہو، خود کو مستحق بنا لو، خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ یعنی رسول جو ہیں وہ تو ظاہری اعمال پر معاملہ کریں گے، کسی کا ظاہری عمل دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر، نیتوں کا حال، دلوں کا حال تو رسول بھی نہیں جانتے۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں والے اعمال کر رہا ہے، ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کے دل کے اندر گھس گھس کے ضرورت نہیں کہ ہم اس کی نیت کو جانچنے کی کوشش کریں کہ کس درجے کا مسلمان ہے۔ حساب لینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے۔ قل، کہہ دیجئے، لا يستوي الخبيث والطيب ولا اعجبك كثرة الخبيث، پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ فا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی ناپاک اعمال اور پاک اعمال برابر نہیں ہو سکتے، تو اعمال کی کمائی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے اور یہاں پر پیسے کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، دونوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، ایک حرام درہم سے بچنا 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ انسان حرام سے بچے یہ بہت بڑا جہاد ہے، بجائے کہ بہت سارا وہ حرام سے کمائے اور پھر ڈھیروں ڈھیر صدقہ کرے، اس لیے کہ حرام سے کما کر جب صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرتا، اس لیے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ آگے ایک اور خطرناک ٹرینڈ سے متنبہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے کثرت سے سوال پوچھنا اور سوال پوچھنے کو مشغلہ بنا لینا۔ جہاں تک دیکھیے سوال پوچھنے کا تعلق ہے، کوئی حرج نہیں، علم کے لیے، عمل کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اپنا کنفیوژن دور، اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے لازمی طور پہ انسان سوال پوچھتا ہے، اور جو انسان غور سے پڑھتا ہے، غور سے سنتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے دماغ میں یقیناً سوالات پیدا ہوں گے۔ تو ہر طرح کے سوالات پر پابندی نہیں لگائی جا رہی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سوالات کو فلٹر کر لیں، فلٹر کریں کہ کیا عمل کے لیے پوچھ رہی ہوں، کیا شریعت کا کوئی حکم سمجھنے کے لیے پوچھ رہی ہوں، الحمدللہ، کنفیوژن دور کرنے کے لیے پوچھ رہی ہوں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر صرف ذہنی چٹخارے کے طور پہ، انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے طور پہ، یا کنٹروورسی کے طور پہ، یا فلسفے کے طور پہ اگر کوئی سوال آتا ہے دماغ میں، اس کو انسان چھوڑ دے، رہنے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب سوال پوچھا کرتے تھے۔ مثلا ایک شخص نے بھرے مجمع میں پوچھا اللہ کے رسول سے کہ بتائیے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اب یہ کوئی سوال ہے؟ جب ماں کو پتا چلا ہوگا تو ماں نے کیسی شامت بلائی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال اور خامخواہ ہر بات کی کھوچ لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔ بال کی کھال نکالنا باس کا مزاج ہو جاتا ہے نا، اور جب بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں تو سختی بھی بہت ہو جاتی ہے۔ شریعت میں سورہ بقرہ میں ہم بنی اسرائیل کی ایک مثال سے اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام کر دی گئی۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، اب تک تم نے جو کچھ کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اب یہاں پر کچھ نام آپ نے سنے، یہ ان کے ہاں کچھ جانوروں کی کیٹیگریز تھیں جن کو کہ وہ اپنے معبودوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیا کرتے تھے، جیسے کہ اور بھی کچھ مذاہب میں رواج ہے کہ وہ چند جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں جائیں چریں چگیں اور کھائیں اور پیئیں، نہ ان پر مال لادا جاتا ہے نہ ان سے کوئی کام لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی کچھ جانوروں کا ذکر آیا، پڑھا تھا نا ہدیہ والقلائد، یہ وہ جانور تھے جو خانہ کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہوتے تھے قربانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم ٹھہرایا، کہا کہ ان کی عزت کرنا، ان کو چھیڑنا مت۔ کیا وہ جانور اپنی ذات سے محترم ہے؟ اپنی ذات سے تو محترم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے محترم ہوا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم ٹھہرایا اس لیے محترم ہو گیا۔ جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کا، حجر اسود کو انہوں نے جب بوسہ دیا تو کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں، اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول نے تجھ کو بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا۔ تو کیوں ہم جا کے چومتے ہیں حجر اسود کو؟ کیا حجر اسود کو ہم پوج رہے ہیں نعوذ باللہ؟ کیا ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے وہ پتھر؟ ہرگز نہیں، ہم اس لیے چومتے ہیں اس کو جا کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو اپنی ذات کی وجہ سے کوئی چیز محترم نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کی اس کے اندر اہمیت اور تقدیس ہوتی ہے. تو کچھ کو تو اللہ نے محترم ٹھہرایا، کچھ جانوروں کو لوگوں نے محترم ٹھہرا لیا جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے. اب اس پر اللہ کی تنقید ہے اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے. حالانکہ یہ بھی جانور ہیں، بحیرہ اور صائبہ اور قلائد اور ہدی، وہ بھی جانور ہیں. تو فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اللہ کے حکم کا اور ان کی اپنی مرضی کا فرق ہے. اور ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے کسی چیز کو خود سے مقدس کہہ دینا دراصل اللہ کے ساتھ برابری کرنا ہے، اور یہی شرک ہے. ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں دین ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو ہم اس پر رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قیاس کر لیں اس کے اوپر کہ چونکہ یہ بھی تو محترم ہے تو فلاں چیز بھی محترم ہے. نہیں، جس چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس وہی محترم ہے. ہم اس پر قیاس کر کے اور چیزوں کو اسی طرح کا محترم وہی درجہ نہیں دے سکتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. تو کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، صحیح راستے کی ان کو خبر ہی نہ ہو؟ تو باپ دادا کی تقلید سے منع نہیں ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. تم کرو، ضرور باپ دادا کی تقلید کرو اگر تمہارے باپ دادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، ضرور تم ان کی تقلید کرو، 100 بار کرو، شوق سے کرو اگر تو وہ ہدایت پر تھے، اور اگر ان کے پاس علم تھا ضرور کرو. لیکن اگر وہ لا یعلمون تھے، لا یہتدون تھے، تو ان کی عزت کرو، ان کے حق ادا کرو، ان کی خدمت کرو، دنیا کے کاموں میں ان کی اطاعت کرو، لیکن دین کے معاملے میں تو پھر تم ہدایت اور علم والوں ہی کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور اللہ کی بات مانو. ہوتا یہ تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ باپ دادا کا احترام جہاں ہم کرتے ہیں، جو کہ الحمدللہ خود ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے، اس احترام کے ساتھ جہاں وفاداری شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقدیس کا رنگ، ہولینس کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے. تعظیم کرتے کرتے ہم ان کو مقدس بنا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان کی روایات ہیں وہ ہر چیز پر حاوی ہیں. نہیں، اصل چیز اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت. اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اسی میں ہم دراصل اپنے آبا و اجداد کا فائدہ بھلا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک لا علمی کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام شروع کر گئے ہوں اور ہم جو ہے اسی کام کو کنٹینیو کرتے رہیں، تو ہم تو اپنے باپ دادا کے لیے کوئی اجر کمانے کا باعث نہیں بن رہے، بلکہ ہم تو ان کی مشکلات میں اور اللہ کے ہاں کی پکڑ میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. تو انسان ان چیزوں کو تو ضرور لے جو کہ باپ دادا اچھے کرتے تھے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے باپ داداؤں کو، ان کے ہاں کتنی مروت تھی، رشتہ داروں کا کتنا خیال تھا، ان کے ہاں کتنا لحاظ تھا، بڑوں کے آگے زبان کبھی نہیں کھولنا، اپنی چیزوں کو شیئر کرنا دوسروں کے ساتھ، آدھی روٹی بھی ہوگی تو اس میں سے بھی دوسروں کو کھلا دیں گے. یہ جو اچھی چیزیں تھیں ہمارے آبا و اجداد تھی، ان کو تو ہم نے کاٹ کباڑ کی طرح باہر پھینک دیا اٹھا کر. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، آج کل نہیں زمانہ، ہم نہیں اتنا شیئر کر سکتے، نیوکلیئر فیملیز اور بس، اس کے آگے کچھ نہیں. اور جو باپ داداؤں کی غلطیاں تھیں، خطائیں تھیں، ان کو اینٹیکس کی طرح زندگیوں میں سجا لیا کہ وہ مائیوں کرتے تھے، ہم کو تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ بڑے پیر کی نیاز دیتے تھے، خاندانی رسم ہے، کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، یہاں جو چیز اچھی ہے وہ لے لو، اور جسے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. ایک بہت اہم سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو، کسی اور کی گمراہی کو دیکھ کر اپنی گمراہی کے لیے دلیل مت بنا لو کہ اچھا ہاں یہ کام غلط تو ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہمیں معلوم ہے یوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن سب یہ کر رہے ہیں. تو ہم بھی کریں؟ نہیں، قیامت کے دن یہ ایکسکیوز اللہ قبول نہیں کرے گا کہ سارا معاشرہ غلطی پر تھا لہٰذا تم بھی اس غلطی میں شامل ہو گئے۔ نہیں، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ دوسری چیز یہ کہ بعض دفعہ لوگوں کی یہ ہابی اور پاس ٹائم ہو جاتا ہے صرف اوروں کے اعمال دیکھ کر ان پر کمنٹ کرنا، وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یا یہ کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں یہ ملا بیشنگ عام ہے نا، ہر چیز کا الزام اٹھا کے ملاؤں کے سر پہ رکھ دینا کہ ملا کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں ایسے کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں خود جواب دیں گے، تم خود بھی تو علم حاصل کرو۔ علیکم انفسکم، قیامت کے دن کھڑے ہو کر کوئی اگر یہ ایکسکیوز پیش کرے گا کہ اللہ اخبار میں اتنا بڑا آرٹیکل فلاں چیز پر ملاؤں نے چھاپ دیا تھا تو ہم کیا کرتے، یہ چیز فائدہ نہ دے گی۔ جب ہر چیز کے لیے خود تم انفارمیشن حاصل کرتے ہو، خود پتہ لگاتے ہو، خود فکر کرتے ہو، تو یہ لاپرواہی خالی دین کے لیے کیوں؟ جب انسان کو جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ خود فکر کرتا ہے، خود انفارمیشن جمع کرتا ہے، سنی سنائی باتوں میں کبھی بھی نہیں آتا۔ لیکن جس چیز کی طرف سے لاپرواہی ہوتی ہے، کیئرلیس ہوتا ہے، اس چیز کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی بات سن لی، اس کی بات سن لی۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر، بھاگ دوڑ، کوشش، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر تو کرنا ہی ہے۔ جو سچا ہے، جو اپنی سچائی کو پسند کرتا ہے، ظاہر ہے وہ دوسرے کے لیے بھی سچائی کو پسند کرے گا، پیغام تو پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے گا، تو یہ تو کرنا ہے، اوروں کی فکر کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ عمل پر نہیں آتے تو پھر ہم پر کوئی گرفت نہیں، خود عمل نہ کیا اگر تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تو اگر ہدایت تمہاری نزدیک قیمتی چیز ہے تو اس کے لیے خود سمجھ پیدا کرو، اپنے رب سے دعا مانگو۔ بہت خوبصورت دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا، اللہ سے مانگیے اور انشاءاللہ اللہ راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب، شہادت مراد ہے گواہی، وٹنسز کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں، ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن کہ اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، یہ حشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کی شروعات عام انسان سے نہیں، رسولوں سے ہوگی۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا۔ سب سے پہلے ان سے سوال جواب، تاکہ سب یہ دیکھ لیں کہ آج کے دن کوئی حساب کتاب سے بری نہیں ہے، ایگزمپٹڈ نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ، اور جب اللہ تعالی فرمائے گا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی علیکا، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی، یعنی نبوت. وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام سے. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. اذ علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، اور میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. واذ تخلق من الطین کہیئت الطیر باذنی، جب تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندی کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. اور تو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس شریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو، وشہد اور گواہ رہو بھی اننا مسلمون، کہ ہم مسلم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنا کوئی الگ سے نام نہیں رکھا تھا، وہی نام رکھا تھا جو ازل سے فرما برداروں کا چلا آ رہا تھا، اور وہ تھا مسلم. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آسمان سے آپ سوچیں کہ پورا خوان اترنا، دسترخوان اترنا جس پر کہ جنت کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، بہت بڑا معجزہ، بڑا کھلا معجزہ. اور اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور اس کے معجزہ مانگنے پر وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. تو معجزہ دراصل ایک سمجھیے کہ فرقان بن کر آتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے قسمتوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. معجزے دیکھنے کے بعد یہ قومیں تباہ اور برباد ہوئیں. تو معجزوں کا نہ دکھانا دراصل اللہ کی طرف سے رحمت ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ معجزے کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہی بات فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. غرض احسانات یاد دلا کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ اب تصور تو کیجئے ذرا، عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے بھرے محشر میں، بھرے حشر کے میدان میں، اور وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کی بنیاد پر اپنی نجات کا دار و مدار رکھا تھا، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ جن پتوں پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے، آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، دل کیسے دھڑک رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اکاؤنٹیبلٹی، اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کو خدا بنا لیا جائے؟ قالا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے حق نہ تھا. کیا مایوسی ہوگی ان کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر زندگیاں اپنی تج دیتی ہیں، نہ کھاتی ہیں اچھا، نہ پیتی ہیں، نہ پہنتی، نہ اوڑھتی، نہ شادی، نہ بیاہ، عورتیں بھی اور مرد بھی. خسرت دنیا والا آخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی. اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا دین اسلام دیا ہے، کیوں اس کو چھوڑ کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالتے ہیں؟ نہ دنیا ہی ہاتھ آتی ہے اور نہ آخرت میں اچھا انجام ہاتھ آیا. ان کنتو قلتو فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی ضرور آپ کے علم میں ہوتی. آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے یا خدا کا حصہ ہوتے یا بیٹا ہوتے تو وہ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے دل میں کیا ہے. صاف انکار کر دیں گے, میں نے نہیں کہا تھا, خود سے انہوں نے گھڑ لی سب باتیں. انک انت علام الغیوب, آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. ما قلت لہم, میں نے کچھ نہیں کہا تھا ان سے, الا ما امرتنی بھی, سوائے اس کے جو اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا, اور وہ یہ تھا ان اعبد اللہ ربی و ربکم, کہ تم اللہ کی عبادت کرو, وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا, جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو اب آپ ان پر نگران تھے, اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک, اب اگر آپ ان کو سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کہہ کر اللہ کی خلاقی کا حوالہ دیا, اللہ کی شان غفاری کو جوش دلایا ہے یہاں پر, اللہ کی شان رحمت کو پکارا کہ اللہ تو عذاب دے گا, یہ تو تیرے بندے ہیں. جیسے کسی ماں سے کہا جائے کہ یہ آ گیا, سزا دے لو, تمہارا ہی تو بچہ ہے, تمہیں تو تخلیق دیا ہے اس کو, تو کیسی ماں کے دل میں نرمی آئے گی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم, اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے, فانک انت العزیز الحکیم, تو غالب اور دانا ہے, کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے ان کی خطاؤں کے باوجود, تو کمزوری یا مجبوری یا کسی دباؤ کی وجہ سے تو ایسا نہیں کرے گا اللہ, تو پوری قدرت رکھتا ہے کہ تو ان کو سزا دے, لیکن اگر تو معاف فرما دے تو یہ تیرا اختیار. ابن کثیر میں روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, اور پوری رات آپ نماز میں بس یہ ایک آیت پڑھتے رہے, میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے, اللہ کی شان رحمت کو ترغیب دیتے رہے. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے, نہ ہاں ہے نہ نہ ہے, بس سچائی کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ سچ بات کرنا, نجات بس اسی پہ ہوگی. کوئی ضروری نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی شفاعت کرے تو اللہ ضرور ہی بخش دے, کوئی ضروری نہیں. کرائیٹیرین کیا ہے وہاں پر, معیار کیا ہے, صادقین صدقهم, سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک الفوز العظیم, ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سچوں میں شامل کر دے. حدیث میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر, زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانام, انام کا مطلب ہوتا ہے مویشی, کیٹل, مکی سورت ہے, طویل مکی سورت ہے, اور بیک وقت نازل ہوئی ایک ہی خطبے کی شکل میں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سورہ انام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا گروہ نازل ہوا جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا, ان کی تسبیح کی آواز میں زبردست گونجتی, وہ سب پکار رہے تھے سبحان اللہ العظیم. بہت خوبصورت سورت ہے, شرک کی نفی ہے اس کے اندر, اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی طرف بھی کچھ ہماری توجہ دلائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون, کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ دوسری سورت ہے جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے, تقریباً سات سات پاروں کے فصل سے ایک ایک سورت آتی ہے جو کہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. سورہ فاتحہ پہلی تھی, یہ دوسری سورہ انعام. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں, پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی, اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو؟ وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ تاریخ کی طرف، ہسٹری کی طرف، کھنڈرات کی طرف، روئنس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں قرآن میں مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، وہاں ہماری توجہ تاریخ کی طرف بھی کرتا ہے۔ ہسٹری اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تاریخ کا ذکر کثرت سے آتا ہے قرآن کے اندر۔ جیسے آپ دیکھیے، ایک گاڑی جب چلا رہے ہوتے ہیں تو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں، وہ آگے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، آگے کیا آنے والا ہے، اور کچھ کیا ہے، ایک ریئر ویو مرر بھی ہوتا ہے کہ پیچھے بھی دیکھ لو۔ تو آگے سے اور پیچھے دونوں ہی طرف سے انسان اپنی معلومات اکٹھی کر لے اور اپنے لیے راہ ہدایت دیکھ لے، اپنی سیفٹی دیکھ لے۔ تو سمجھے اسی طرح ایک ریئر ویو مرر ہے جو قرآن میں بار بار آتا ہے، جو ہمیں تاریخ دکھاتا ہے، پچھلی گزری ہوئی باتیں اور پچھلے گزرے ہوئے واقعات، تاکہ ہم اس کو عبرت کی نظر سے دیکھیں، ہسٹوریکل فیکٹس کے طور پہ نہیں کہ اچھا کتنے من سونا تھا، کون سی ایج تھی، کون سا ایرا تھا، کتنی طاقت تھی، کتنی فوج تھی، ان کے پاس کیا کیا انہوں نے فتوحات کی، یہ ڈیٹیلز نہیں بتاتا، یہ اللہ کا انداز نہیں۔ یہ چیزیں تو ہم خود اپنی آنکھوں کانوں اور اپنے حواس سے معلوم کر لیں گے، اللہ ہمیں اس کے اندر دکھاتا ہے کہ اس کے انڈر لائن فیکٹرز کیا تھے، کن چیزوں کی وجہ سے قوموں کو عروج ملتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے قوموں کو زوال ملتا ہے۔ کاز اینڈ افیکٹ ہے نا، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، عروج ملتا ہے، وجہ ہوتی ہے، زوال آتا ہے، وجہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو اے مکہ والو یعنی تمہیں نہیں بخشا۔ یا ہو سکتا ہے کہ تم سے مراد ہم بھی ہوں، کہ ہم اپنے آپ کو بہت ایڈوانس زمانے میں سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی سویلائزیشنز جو ہیں وہ تباہ ہو چکی، کیا پتہ وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہوں۔ جیسے ایک کانٹیننٹ اٹلانٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سولر انرجی ہارنس کر لی تھی اور ایکسٹرا ٹیرسٹریل سے ان کا رابطہ تھا۔ واللہ عالم برمیوڈا ٹرائنگل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی آبادی دفن ہے جو کہ بہت پہلے ترقی یافتہ تھی، اور ان کے کچھ وہاں پہ آلات وغیرہ دفن ہیں اور وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کچھ ایسی سویلائزیشنز ہوں جو ہم سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوں، اب نیست تو نابود ہو گئی ہوں۔ تو فرمایا ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں۔ تو کیا اللہ کو ترقی بری لگتی ہے؟ چونکہ ان کی ترقی ہوئی، ٹیکنالوجیکل پروگرس کی انہوں نے اور اتنے وہ آگے نکل گئے، تو اللہ کو غصہ آ گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو ترقی نہیں بری لگتی۔ بلکہ بات کیا ہے، عروج دیکھیے کیسے آتا ہے قوم کا، ان کے اندر اعلی اخلاق ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، محنتی ہوتی ہیں، تو عروج مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان میں عیاشی آ جاتی ہے، بد اخلاقی آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہذا زوال آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے رائز اینڈ فال کا سبب۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ بلا وجہ تباہ برباد نہیں کر دیتا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی کھنڈرات ہیں، جتنے بھی روئنز ہیں، ان میں سے بت ضرور نکلتے ہیں، دیوی دیوتا ضرور نکلتے ہیں۔ ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن کو آپ دیکھ لیجئے، اجل نہیں نکلا وہاں سے، بچھڑا، بل، پھر وہ ڈانسنگ گرل، تو یہ سب چیزیں، اور پھر ان کے ہاں جو کلچر پتہ چلتا ہے وہ مشرکانہ، اس میں رسومات شامل تھیں، اور ان کے اندر لگتا ہے کہ ڈیکیڈنس آ گیا تھا جیسے۔ تو یہ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ یہ وجہ تھی، اس لیے نہیں کہ وہ پروگرس کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گئے تھے۔ اور ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم جب کھنڈرات دیکھو، روئنز دیکھو، جب تم ایجپٹ جاؤ اور وہاں پیرامڈز دیکھو، یا تم ہرپا مونجے دڑو جاؤ اور وہاں تم ان کے میوزیم میں رکھی ہوئی چیزیں دیکھو، تو عبرت حاصل کرو، عبرت۔ لیکن افسوس، عبرت تو کم ہی ہوتی ہے۔ انڈس ویلی کلچر کا چرچا، اخبار میں کافی دن پہلے آرٹیکل آیا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا تو اسلام کے ساتھ کوئی چیز کامن ہے ہی نہیں، وہ تو عرب کلچر ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس کلچر سے، ہمارا کلچر تو انڈس ویلی کلچر ہے اور اس میں ہم کامن ہیں، اس انڈس ویلی کلچر کے ساتھ ہمارا کامن اٹیچمنٹ ہے، یہ ہماری دراصل وہ چیز ہے جو کہ ہم کو جوڑ کے رکھے گی، ورنہ قرآن اور حدیث تو نہیں جوڑ سکتی ہم کو، نعوذ باللہ۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ عبرت چھٹاک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اب آگے جب آیات ہم پڑھیں گے، یہ یاد رکھیں کہ سورہ انعام مکی دور کے آخر کی سورت ہے، یہاں تک آتے آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حد درجے مشرکوں کی طرف سے پریشر تھا، اور یہودیوں کے سکھانے کی وجہ سے اور بھی زیادہ، کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، آپ معجزہ دکھائیں گے تو ہم بات مانیں گے۔ اتنا زیادہ آپ پر پریشر تھا، ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے اور خیر خواہ ہونے کے ناطے آپ کے دل میں خیال آیا ہو اللہ معجزہ دکھا دے گا تو یہ بات سمجھ جائیں گے۔ اب اس چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے جو پچھلی قوموں کے ہم نے حالات پڑھے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ معجزوں سے کوئی ایمان نہیں لاتا، یونیک چیزیں دیکھ کر، ایکسٹرا آرڈنری چیزیں دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا، ایمان جو لاتا ہے وہ تو رسول کی شخصیت اور رسول کے لائب پیغام کی حقانیت کی وجہ سے، اور جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ معجزے دیکھ کر اور زیادہ فرنٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ ہی بفر جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی نعوذ باللہ یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ اتار دو وہ اتر آیا، کہا فرشتے اتار دو فرشتے اتر کر آ گئے، پھر کہا کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ سامنے آ گیا۔ نعوذ باللہ کوئی ورائٹی پروگرام تھوڑی ہو رہا ہے کہ جو یہ فرمائش کریں گے وہ پوری کر دی جائے گی، بہت سنجیدہ معاملہ ہے، یہ دین ہے، کھیل تماشا نہیں۔ اور جب فرشتے اتریں گے تو ان کا بھی وقت ہے، یا تو وہ آتے ہیں موت کے وقت یا پھر وہ قیامت کے دن نظر آئیں گے، اور جب نظر آ جائیں گے تو ان کو فائدہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور جہاں تک دنیا میں فرشتہ اتارنے کا تعلق ہے، فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے۔ یعنی فرشتہ تو ایسی ہستی ہے کہ عام انسان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر ہم اتار دیتے ان پر تو ہیبت طاری ہو جاتی، تو اللہ اگر فرشتہ بھی نازل فرماتا تو انسانی شکل میں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی رسولوں والا کام کرتا ہے نا، لوگوں کو ڈراتا ہے، تو کہتے ہیں اسپوائل سپورٹ، بس شروع ہو گئی نا، اب وہ آ گئی، اب درد شروع ہو جائے گا ان کا، یہ انداز۔ یا کہنا پروفٹس آف ڈوم، بس ڈرائے ہی کرو تم تو اچھا ہر وقت، یہ انداز، سارا مزہ خراب کر دیا، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، یہ لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں اور انسان کو امبیرس فیل کرا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو رسولوں کا بھی مذاق اڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑا، اور ان سے پہلے دوسرے رسولوں کا بھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آخر وہی حقیقت پر مسلط ہو گئی جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ بڑی خوبصورت حقیقت ہے، یستہزئون کیوں؟ اس لیے کہ مکذبین ہیں۔ جو جھٹلاتا ہے نا، وہ صاف یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جھٹلا رہے ہیں، تو لائٹ وین میں بات کو لے کر ادھر سے ادھر کر دو، یہ دراصل جھٹلانا ہے، مذاق اڑانا برابر ہے جھٹلانے کے۔ اور ہدایت اللہ لا یعلمون کو دے دیتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، لیکن مستہزئون کو ہدایت نہیں ملتی، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جملے کستے ہیں، اسمارٹ ون لائنرز کہتے ہیں دین والوں کے بارے میں اور بہت اسمارٹ ایلکس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ان کو ہدایت نہیں ملتی، مذاق اڑانے والے ہدایت نہیں پاتے، باقی سب پا لیتے ہیں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قل اللہ، کہو سب اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک وعدہ اپنے پاس تحریر فرمایا، ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں بانٹا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی رحم فرمائے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اس کو نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں؟ کہو، مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل مت ہوئیے۔ آپ دیکھیں جو زور ہے نا، ولا تکونن من المشرکین، نعوذ باللہ کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے لگ جائیں گے۔ دراصل سنانا لوگوں کو ہے کہ ان کو اچھی طرح وہ کان کھول کے یہ بات سن لیں کہ کتنا بھی ہمارے نبی پر پریشر ڈالیں، یہ ان کے پریشر میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور تقوی انسان کے اندر ایسی ہی ٹینسائل اسٹرینتھ پیدا کر دیتا ہے، اندر سے دل مضبوط ہو انسان کا، ساری دنیا مذاق اڑاتی رہے، ساری دنیا پریشر ڈالتی رہے، کتنا سوشل پریشر ہو، انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایسا لوہا لاٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے دین پر اور اپنے رب کی اطاعت پر، اس لیے کہ اس کو قیمت کا پتہ ہے، وہ فخر کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے پر۔ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے میں کوئی اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ جب نبی سے یہ کہلوایا جا رہا ہے تو پھر میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں یصرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بہت رحم کیا، وذلک الفوز المبین، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کسی نقصان کو پہنچانے کا ارادہ کر لے، فلا کاشف لہ، کوئی کھولنے والا نہیں، الا ہو، مگر وہی۔ بٹھا لیں، مراقبہ کیجئے اس آیت کا، جب ڈر لگے دین پر چلتے ہوئے، لوگوں کی ریئیکشن کا خوف آئے یا کسی نقصان کا خوف آئے، یاد کر لیں، اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہاری کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کرنا چاہے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جس سے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کی کوشش تیری کوشش کے مقابلے میں اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لڑکے، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے، اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے، تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تمہیں پہچانے گا، جب تم کو سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے، اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دیں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے، ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے۔ تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ قل، کہیے، ایو شیئن اکبر شہادہ، بتاؤ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قل اللہ، کہو اللہ کی، شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، و اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس کو یہ قرآن پہنچ گیا وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ ربی بن انس سے روایت ہے کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا اس کا میں نظیر ہوں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور جو بھی سچے رسول کے پیروکار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو اس طرح لوگوں تک پہنچا دیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور اس طرح لوگوں کو ڈرائیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے ڈرایا، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے انذار کریں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم لوگ واقعی یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نا سرچنگ کوشچن، پیئرسنگ سٹائل ہے، کہ ذرا ٹٹولو اپنی فطرت کو، واقعی تمہارے خیال میں اور خدا ہیں؟ اور اگر وہ ہاں کہیں، مثال کے طور پہ اگر وہ سب مل کر کہہ دیتے ہاں، قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں نہیں شہادت دیتا، قل انما ہوا الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں کہ تم لوگ مبتلا ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک پیش نہیں آتا۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن سلام، جو بہت بڑے یہودی عالم تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں تو مجھے شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہے یا نہیں، لیکن اس قرآن کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اتنی ساری نشانیاں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھیں، تو حق کو دیکھ کر حق سے آنکھیں پھیر لیں۔ ان کے سروں کے اوپر سورج چمک رہا ہے اور یہ اندھیروں میں بھٹکنا پسند کر رہے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پردے ڈال دیتے ہیں اور ہدایت ان کو نہیں ملتی، تو اس میں قصور کس کا؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پاتے ظالم جو اللہ کو جھٹلا دیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیں یا اللہ پر جھوٹ باندھیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑا کرتے تھے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی ہماری کتاب میں نہیں نازل فرمائی، یا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہ بنایا ہو۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو جان بوجھ کے نہیں، ان جانے میں اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی بات ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ خواب میں رنگ آمیزی کرنا، ایمبرائڈری کرنا خوابوں کے اوپر، اور ایسے جھوٹے سچے خواب لوگوں کو سنانا جو نہ دیکھے ہوں، اور لوگوں پر اپنی نیکی کا ایک امپریشن اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ خواب آتے ہیں۔ اب بعض دفعہ انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، اب اس کے اندر اس کو بہت بڑھا چڑھا کر رنگ آمیزی کر کر بیان کرنا یہ درست نہیں۔ یا دوسری بھی شکل اللہ پر جھوٹ باندھنے کی یہ ہے کہ کسی عمل کے بارے میں قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے بغیر کہنا کہ اس کا اتنا اتنا ثواب ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا، خود سے کہہ دینا کہ ہاں اللہ اتنا اجر دے گا، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو جاتا ہے۔ پھر نافرمانیاں کرتے رہنا، اللہ کے احکامات کو کھلم کھلا توڑتے رہنا اور کہنا کہ اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کرے گا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ اے رب ہمارے اللہ تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ باندھیں گے اور ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، بھاری پن ہے ان کے کانوں میں۔ اب یہاں پر کنفیوژن ہوتا ہے کہ سننے تو آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، کانوں کے اندر ثقل ہے، کچھ آواز نہیں آ رہی، تب ان کا کیا قصور بیچاروں کا؟ دیکھیے اللہ کی کیا صفت ہے، منصف ہے نا، عادل ہے، رحیم ہے، ہادی ہے، کتابیں نازل فرمائی، رسول بھیجے، اگر لوگوں کو گمراہ کر کے اس کو خوشی ہوتی تو ہدایت کا انتظام کیوں کرتا؟ نعوذ باللہ کوئی اللہ سیڈسٹ ہے کہ لوگوں کو بھٹکا بھٹکا کر خوشی ہوگی، آگ میں پھینک پھینک کر خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی ایک اور بھی صفت ہے، علیم بذات الصدور، اس کا علم کتنا ہے، بکل شیء علیم، دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، وہ ان کا دل کا حال جانتا ہے کہ نیت ان کی ہدایت کی نہیں ہے، اس لیے ہدایت نہیں ملی، قرآن کو ایسے سنتے تھے جیسے اللہ کا نہیں سنانے والے کا اپنا کلام ہو، تعصب اور ریزنٹمنٹ کے ساتھ سنتے تھے، اختلاف کے حل کے لیے نہیں بلکہ اختلاف کی خاطر سنتے تھے، اس لیے سننے آتے تھے۔ یاد ہے ہم نے پڑھا تھا سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے سنتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو جا کر آگے بتایا کرتے تھے، جو باتیں قرآن کی اور حدیث کی بالکل خلاف جاتی ہوں وہ نئے نئے نقطے نکالا کرتے تھے، نئے نئے شوشے چھوڑا کرتے تھے قرآن سننے کے بعد۔ تو یہ ہے دراصل ان کے دلوں کے اوپر پردے اور ان کے کانوں کے اندر بھاری پن ہے۔ تو اصل میں آغاز انسان کی اپنی طرف سے ہوتا ہے، کوئی پیدائشی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہوں، بلکہ جب وہ اپنے اعمال ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے حساب سے، ان کی پسند کے حساب سے ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیتا ہے، ان کو ہدایت اچھی جو نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف میں، فلم ما زاغو، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ تو ٹیڑ کا آغاز تو اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یقول الذین کفروا، پہلے فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ بات نہیں ماننی، اب جو بات ہوتی ہے وہ اس کو اپنے اس پہلے سے طے شدہ فیصلے کے پیچھے لے کر چلتے ہیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ نہیں آتے، سیکھنے نہیں آتے، یوں آتے ہیں جیسے کہ سکھانے آئے ہیں، کریکشن کروانے نہیں آتے، کریکشن کرنے کی نیت سے جب آئیں گے کہ اللہ کے رسول کو ہم ٹھیک کر دیں نعوذ باللہ، تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ وہم ینہون عنہ ویناون عنہ، وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے کنفیوژنز جو ہیں وہ لوگوں کے دماغوں میں کریٹ کرتے ہیں، خود تو رک جاتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ دراصل وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ جو دوسروں کو روکنا چاہتا ہے اللہ کے راستے سے، کسی اور کو بھٹکائے یا نہ بھٹکائے، خود تو ضرور بھٹک جاتا ہے، کسی اور کو کنفیوز کرے نہ کرے، خود تو کنفیوز ضرور ہو جاتا ہے۔ آٹو سجیشن، بار بار یہ کہنا کہ نہیں قرآن غلط کہتا ہے، غلط، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، بس یہ انسان کے اپنے اندر سے ایمان کی دولت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. پھر ان کا پچھتاوا, فقالو, تو کہیں گے, یا لیتنا, ہائے ہماری بربادی, نردو, کاش ہمیں لوٹا دیا جائے, ولا نکذب بآیات ربنا, تم اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں, وہ نکونا من المؤمنین, اور ہم تو ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی, ورنہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف بھیج دیا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے ان کو منع کیا گیا, وہ تو ہیں ہی جھوٹے. اور کیوں جھٹلاتے ہیں, کیوں نہیں آج مان رہے؟ دراصل دنیا نے ان کو ڈیزل کر دیا ہے, دنیا کی چکا چون نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے, جھوٹے نگوں کی روشنی سے اصل ہیرا نہیں پہچان پا رہے. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین, آج ہی لوگ کہتے ہیں زندگی جو بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے, ان کی وشفل تھنکنگ. کاش, یہ کہتے ہیں کاش کہ یہ ہو. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ, کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قالا, پوچھے گا, أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا, کہیں گے کیوں نہیں, وَرَبِّنَا, ہمارے رب کی قسم. لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا, آج توبہ کر لیتے دنیا میں تو اللہ معاف کر دیتا, قیامت کے دن تو معافی کا دروازہ بند. معافی تو اور استغفار تو ایسا کوپن ہے, وہ چیک ہے جو کہ ڈیٹ کے ساتھ ہے, ٹائم باؤنڈ ہے, ٹائم ریلیٹڈ ہے, ایک دفعہ ٹائم نکل گیا ایکسپائر ہو جائے گا, موت کے ساتھ ہی یہ توبہ کا موقع اور توبہ کا چانس ختم ہو جائے گا ایکسپائر. قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, فرمائے گا اچھا اب اپنے انکار حقیقت کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے, اور کوئی ساتھی تو ہوگا نہیں کہ اس سے پوچھ لیا یا اس سے پوچھ لیا. کلہم آتی یہ یوم القیامتی فردا, سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے, ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا تنہا آئے گا, اکیلا اکیلا, اوپن بک ایگزام ہے. اب اس میں کوئی فیل اگر ہو جائے تو پھر کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو سوال بھی بتا دیے, پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ تم سے کیا پوچھا جائے گا, اور پھر بھی تیاری نہ کرو تو اپنے اوپر خود ظلم کیا, اللہ نے تو کوئی ظلم نہ کیا. سوال ہوں گے کہ عمر کن کاموں میں خرچ کی, خاص طور پہ جوانی کا حصہ. جوانی کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ ابھی وی آر ٹو ینگ, آئی ایم اونلی 18, آئی ایم اونلی 20, میں تو ابھی 18 کی ہوں, میں تو ابھی صرف 20 کی ہوں. اور اس سے آگے بھی آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف 40 سال ہی کی تو ہوں, کہتے ہیں ابھی تو عمر ہی کیا ہے 50 ہی کی تو ہوئی ہوں. بعض لوگ کسی صورت بھی نا جوانی سے آگے نکلنا نہیں چاہتے, مینٹلی ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ وہ پنک پولکا ڈاٹس کی فراک پہنے ہوئے ہیں, بڑے نہیں ہونا چاہتے, ینگ لگنے کا شوق. جوانی چلی جائے گی, اور جب ینگ تھے جب کا تو پوچھا جائے گا کہ جوانی کس چیز میں گلائی, جب تمہاری صلاحیتیں عروج پر تھیں, تمہارے سینسز اتنے شارپ تھے, بات مکمل ہونے سے پہلے تمہیں سمجھ آ جاتی تھی کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے, اتنے تیز تھے, آئی کیو تمہارا 140 تھا, کیا کیا بتاؤ, حساب دو, پھر کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو سارے انسانوں سے, جتنے بھی انسان, بنی آدم سے یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن, بنی آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے سے, یعنی میرے اور آپ کے, ہم سب کے, جب تک وہ ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ جوانی میں کیا کیا اور کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. اور جو علم کی بات ہے, یہ علم وہ نہیں ہے کہ تم اچھا تم اگر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو بتاؤ کتنی سرجریز کی, یہ بات نہیں ہے, اس کا بھی ہوگا حساب کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کیا یا نہیں. لیکن دوسرا علم, دین کا علم, اس دن کا علم جس دن کے تم آج کھڑے ہو, اس امتحان کے سوالات جو آج تم سے پوچھے جا رہے ہیں, کتنا علم تم نے حاصل کیا تھا اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تھا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يذرون. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا, جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہو گئی, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال سواری بنیں گے اور برے اعمال انسان کے اوپر بوجھ کی شکل میں ہوں گے۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ بس یہی دنیا ہے ٹوٹل جو بھی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، پاس ٹائم ہے، تھوڑی سی دیر کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کھیل تماشا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، ذرا سی انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، ڈائیورژن، تو بس یہ ذرا سی انٹرٹینمنٹ ہے تمہاری، زیادہ دیر رہنا نہیں ہے یہاں پر۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو کہ تقوی اختیار کریں، پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لا یحزنوں کا، آپ کو رنج ہوتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو غصہ آتا ہے۔ جو دین کا کام کرے، لوگوں کی طرف سے مخالفتیں یا باتیں سن کر اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو، دل دکھے کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ جب خیر خواہی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، دراصل یہ الفاظ جو ہے نا، ہمدردی، خیر خواہی اور لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ اتنے مس یوز ہوئے ہیں، ایسا ان کو پولیٹیکلی استعمال کیا گیا ہے، ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے کہ خیر خواہی کا لفظ سن کے ہمارے چہروں پہ بعض دفعہ طنزیہ مسکراہٹ آ جاتی، ہم کہتے ہیں خیر خواہی، نہیں یہ بات نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق پیدا کرنا ہوگا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، اس سکیپٹیسزم سے اور یہ جو ایک ہارش ایٹیٹیوڈ ہے اس سے نکلنا ہوگا ہم کو۔ تکلیف ہو انسان کو، پریشانی ہو کہ کیوں نہیں بات مانتے۔ لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے، مگر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو ان کو پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے یا آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فلا تکونن من الجاہلین، لہذا نادان مت بنیے، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا۔ بہت پیاری بات ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، لبیک وہ کہتے ہیں اللہ کی پکار پہ جو سنتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ سے قریب آنے کا پہلا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے، کہ انسان کا سننے کا دل چاہنے لگتا ہے، وہ سننے لگتا ہے، پہلے سنا نہیں ہوتا، غافل ہوتا ہے نا، علم نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کن کن پیاری پیاری چیزوں کی طرف پکار رہا ہے۔ پھر جب سنتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اپنے رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ رہے مردہ، والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، رہے مردہ تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ پوری بات، بار بار معجزے مانگا کرتے تھے، اگر ہدایت چاہیے تو پوری کائنات نشانی ہے، پوری کائنات آیت ہے۔ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں دیکھ لو۔ فرمایا وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ تمہاری طرح کی قسمیں ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، یعنی جانور بھی اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ اس سے اپنا بدلہ لے گی، اور اس کے بعد جانور جو ہیں یہ پھر مٹی کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا، میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ اب یہ جو آیات آتی ہیں، اب جس کو بھٹکنا ہوگا، جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ ان سے دلیل لے لے گا کہ میں کیا کروں، اللہ نے بھٹکا دیا۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہوگا کہے گا کہ اللہ مجھ کو نہ بھٹکا، اللہ مجھے تو ہدایت چاہیے۔ قل کہیے، ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہو تدعونا، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعونا الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تو بتاؤ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ یہ مشرکوں کو آپ دیکھیے، اتنا تو کریڈٹ دینا ہے کہ جب ان پر مشکلات پڑتی تھیں وہ حبل، لات، عزا، منات سب کو بھول جاتے تھے، صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ پڑے ان کو تب بھی اللہ نہیں یاد آتا۔ ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا، اب تو آج کل وہاں پہ بہت لوگوں کے پاس سیل فونز ہوتے ہیں نا، طواف بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہ طواف کر رہا تھا یا بہرحال خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا تھا، اسے گفتگو یہ سنی گئی کہ وہ اپنے گھر پاکستان فون کر کے کہہ رہا تھا کہ جی میں بیمار ہو گیا تھا اور بڑی مشکل آئی تھی اور میں بچ گیا، اب میری طرف سے داتا دربار جا کر دیکھ چڑھا دینا، یا یہ بھی کہ اب میرے لیے وہاں جا کے دعا کرنا۔ کہاں بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں، دعا کہاں کروا رہا ہے داتا دربار؟ مشکلات میں بھی اللہ نہیں یاد آتا، کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ اب یہ بھی اگر شرک نہیں ہے تو پھر شرک اور کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ تھا، جب رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا تو کچھ چھوٹی چھوٹی مشکلات لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر جھانکیں، اپنے باطن کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ مشکلات ہم پر کیوں آ رہی ہیں، اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا ان کو احساس ہو اور رسول کی قدر آئے اور رسول کی بات ماننے پر تیار ہو جائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، بہت ٹھیک کر رہے ہو۔ پھر کیا ہوا دیکھیں، عام طور پہ ہمارا تصور کیا ہے کہ جب اللہ کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے تو اللہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، یہ خیال ہے نا ہم لوگوں کا؟ یاد رکھیں کہ یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ خالصتاً مشرکانہ عقیدہ ہے کہ جب دیوی دیوتا خوش ہوتے ہیں خوب خوب نعمتیں ملتی ہیں، تو خوب نعمتوں کا ملنا اس کا مطلب ہے کہ دیوی دیوتا بہت راضی ہیں، اور مشکلات کا پڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دیوی دیوتا ناراض ہو گئے ہیں۔ اسلام کی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو ایک عذاب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشکلات آ جائیں، اور ایک عذاب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کی بارش ہو جائے۔ جب قوم بے انتہا ریبیلیس ہو جاتی ہے تو عذاب کی پہلی قسط دنیاوی کامیابی اور دنیاوی خوشیوں کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا فلما نسو ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس سے کہ ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی تھی، کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، دنیا وافر کر دی، بہترین اولاد، بہترین بیوی، بہترین شوہر، اچھا گھر، صحت، دولت، عزت معاشرے میں، سوشل پوزیشن، سب دے دیا ان کو۔ کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ مست ہو گئے اس میں جو ہم نے دیا تھا، اخذناہم بغتتن، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ نعمتیں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ جن چیزوں کی خاطر آخرت برباد کی تھی وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کون جاتا ہے قبر میں اپنے کپڑے لے کر اور جیولری لے کر؟ کوئی نہیں جاتا۔ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں تو سٹیٹس نہیں پوچھتے، اچھا منسٹر کی بیوی تھی، واو، نہیں امپریس ہوتے۔ اچھا ایم آئی ٹی سے پڑھا تھا، نہیں امپریس ہوتے، کہیں گے اللہ کے بندے بنے تھے، اعمال نامہ دکھاؤ ذرا کیا ہے اس کے اندر۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نافرمانی اور گناہوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے جس کے بندے کو طلب ہے، تو سمجھ لو یہ اس کے حق میں استدراج ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، رسی چھوڑ رہا ہے، اچانک کھینچے گا۔ ایک اور حدیث ہے، تم کسی بدکار پر نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے رشک نہ کرنا، یہ مت کہنا ہے دیر سو لکی، کتنے لکی ہیں یہ، سو واٹ، نماز نہیں پڑھتے، کبھی مت کہنا۔ کسی بدکار پر نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اسی طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف اللہ رب العالمین کی، جڑ کاٹ دی گئی۔ اس کو عذاب استیصال کہا جاتا ہے، ملیا میٹ کر دینا، جڑ کاٹ دینا ان کی۔ جیسے کہ اگر آپ نے ہو سکتا ہے تصویریں دیکھی ہوں پومپیائی کی، دیکھی ہیں؟ ایک چھوٹا سا شہر تھا، ماؤنٹ وسوویس کے پاس آباد تھا، انتہائی وہ لوگ سرکش اور باغی اور بے حیا ہو گئے تھے۔ ماؤنٹ وسوویس پھٹا، اس کی راکھ نے ان کو کور کر لیا، جو جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں رہ گیا۔ پھر ہزاروں سال بعد ایکسکیویشنز ہوئے اور کھنڈرات ان کے نکلے، اور وہ سب انٹیکٹ ویسے کے ویسے ہی ہیں، جس حال میں تھے اسی حال میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دیا، اور ایسے ختم ہوئے کہ دوبارہ کبھی نہ بسے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے اندر دو اوصاف پیدا کر دیتا ہے، میانہ روی اور عصمت اور عفت، حیا ہوتی ہے، ماڈسٹ ہوتے ہیں، اور جب ہلاک کرنا چاہتا ہے تو خیانت ان میں عام ہو جاتی ہے، بدعمالیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ قل، کہیے، ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، کبھی تم نے سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تم کو واپس دلا سکتا ہو؟ اس میں سمجھیے کہ ایک طرح سے ترغیب ہے کہ اب سمجھ بات آ گئی ہے، انتظار مت کرو، گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائیڈ، جیسے ہم جسٹس کے لیے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، فوراً قبول کر لو، انتظار کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو مہلت دی ہے، کیا پتہ ایک وقت آ جائے کہ دلوں پر یہ مہر لگ جائے، پھر تمہارا دل بھی نہ چاہے نیکی کرنے کا، پھر تمہارا دل بھی نہ چاہے بات سننے کا۔ تو بہت لینینٹ مت رہنا اپنے ساتھ کہ اچھا اچھا سن رہے ہیں پھر دیکھیں گے غور کریں گے۔ مومن کا کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا، پروز اینڈ کانس نہیں تولتا رہتا کہ کروں نہ کروں، کیا فائدہ کیا نقصان، نہیں، اس کا بزنس رب کے ساتھ ہے، اور رب کے ساتھ بزنس کرنے میں سوچنا کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک کے ساتھ سو دنیا میں دیتا ہے تو سوچو آخرت میں کتنا نوازے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون، دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر کس طرح یہ نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اللہ ہمیں لوگوں میں شامل نہ کرے۔ حدیث میں دعا آتی ہے نا کہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عافیت چلی جائے، یا اللہ تیرا عذاب اچانک ہم پر ٹوٹ پڑے، تو تو اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جو نعمت ملے الحمدللہ کہیے, اور اللہ کی مرضی کے حساب سے آخرت کا توشہ اس کو بنائیے. کوئی نعمت پا کر مغرور ہونے کا بتائیے ہمیں کیا حق ہے. مٹھی بھر خاک تو ہم ہیں, خاک سے بنے ہیں اور خاک میں چلا جانا ہے. دوبارہ ہمیں کوئی غرور زیب دیتا ہے, کوئی ایٹیٹیوڈ ہمیں زیب دیتا ہے, اور ایسا ایٹیٹیوڈ کہ اللہ کا فرما بردار بننا ہم کو جو امبیرسمنٹ لگنے لگ جائے کہ شیطان ہمیں ایسی پٹیاں پڑھائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. فمن آمنا, تو جو ایمان لے آیا. کتنی پیاری بات ہے آمنا, امن. امن کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمارے اس جسم کے ساتھ اللہ نے ہم کو روح بھی تو دی ہے نا. ہمارے اللہ نے دو روپ بنائے ہیں, جسم اور روح. ایمان کیا کرتا ہے کہ جسم کے تقاضے بھی پورے کرنے کے طریقے بتا دیتا ہے اور روح کے تقاضے بھی پورے کرنے کے طریقے بتا دیتا ہے. تو جسم اور روح میں مکمل امن ہو جاتا ہے. پیس ود ان از پیس ود آؤٹ. جب اندر امن ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے, انسان پر امن ہو جاتا ہے, پرسکون ہو جاتا ہے. وسوسے اندیشے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایمان تو گڑ گڑا کر مانگنے کی چیز ہے, خاص طور پہ آج کل رمضان کا مہینہ. سب کچھ مانگیے, ایمان مانگنا مت بھولیے. ایمان ہے تو الحمدللہ. فمن آمنا, جو ایمان لایا. وہ اسلحہ, اور جس نے اصلاح کر لی. ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے, اس نے گناہوں نے کہیں کہیں خرابیاں پیدا کر دی تھیں, ہر چیز کی اصلاح کر لی, درست کر لیا. جیسے آپ دیکھیں ہمارا کپڑا پھٹتا ہے یا کوئی چیز ٹوٹتی ہے, ہم جوڑ دیتے ہیں, اصلاح کر دیتے ہیں اس کی, درست کر دیتے ہیں اس کو. اسی طرح ہمارے اعمال نامے کو درست کرنے والی, اس کی اصلاح کرنے والی چیز استغفار. استغفار کر لے, اصلاح ہو جائے گی, اللہ ڈیلیٹ کر دے گا اس کو ہمارے اعمال نامے سے. فمن آمنا, جو ایمان لایا. وہ اسلحہ, اور جس نے اصلاح کر لی. یعنی ایمان لا کر بیٹھا نہیں رہ گیا اور پھر اسی طرح گناہ, پھر وہی نافرمانیاں, وہی ایٹیٹیوڈ. نہیں, چینج آف ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دیکھیے, اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے سے پہلے, کلمہ پڑھنے کے بعد, ہو سکتا ہے کسی کا عمل چینج نہ ہو. لیکن ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ عمل نہ بدلے. یہ تو دل کو امپیکٹ کرتا ہے نا جا کر. اور جب قرآن دل پر اثر ڈالتا ہے, انٹلیکٹ پہ اثر ڈالتا ہے, تو زندگی بدل جاتی ہے, انسان کی پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں. فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں, اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں. کون جھٹلاتا ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے. اس لیے کہ اپنی غلطی مان لینا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہے, وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہے. اور جو اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا. لیکن جس کو ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے, جس میں انا ہے, ایگو پرابلم ہے, اور جس کے اندر تکبر ہے, پرائیڈ ہے, وہ کہتا ہے واٹ می اینڈ میک اے مسٹیک, میں غلطی کر سکتا ہوں, کیا باتیں کر رہے ہو, مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی, آئی ایم آلویز رائٹ, میں ہمیشہ ٹھیک کرتا ہوں, میرے اتنے ایج آئے ہیں, میں نے فلاں کالج سے پڑھا ہے, میں تو فلاں جاب کرتا ہوں, آئی ایم سو ویل نون, میری تو یہ پوزیشن ہے. اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو اللہ کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا, وہ مترفین نے جھٹلایا, ویل آف لوگوں نے, ایلیٹس نے, ایرسٹوکریٹس نے, پڑھے لکھے لوگوں نے جھٹلایا. ان کو ہوتا ہے بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ پرابلم. والذین کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, وہ مان نہیں سکتے اس بات کو کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. اور جو یہ مان نہیں سکتا وہ ہدایت پہ آ نہیں سکتا. جب مانے گا نہیں غلطی ہے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, وہ اپنی نافرمانیوں کے بدلے کی سزا بھگت کر رہیں گے. قل, کہہ دیجئے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک, کہہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو کون ہے خزانے رکھنے والا؟ کون ہے گنج بخش؟ کون ہے داتا؟ اللہ. خزانے اس کے پاس ہیں. ولا اعلم الغیب, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو, کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کون اندھا ہے اور کون آنکھوں والا؟ جس کو وحی کی روشنی نظر نہ آئی وہ اندھا, جس کو وحی کی روشنی نظر آ گئی وہ بصیر، بصیرت ہے، انسائٹ ہے، فورسائٹ ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کر دیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، اور وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ یخافون کا لفظ آیا ہے خوف، وانذر به الذین یخافون، خبردار کیجئے ان کو جو خوف رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں وحی کا ذکر چل رہا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سن کے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے قرآن سن کے ڈر لگنا؟ خوش قسمتی کی علامت ہے، خوش قسمت ہیں جو ڈرتے ہیں۔ لیکن اب اس ڈر کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ قرآن سن کے جب ڈر لگتا ہے تو یا تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جن پر کہ قرآن وعید سنا رہا ہوتا ہے، اصلاح کر لیتے ہیں، یا قرآن کا سننا چھوڑ دیتے ہیں، آسٹرچ ایٹیٹیوڈ۔ تو ان کے قرآن نہ سننے سے کیا ہوگا؟ کیا نجات مل جائے گی؟ کیسا یہ ایک سوچے نا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو ڈرنا بڑی چیز ہے، خوف انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ بعض دفعہ انسان بہت چیزوں کو ڈیلے کر رہا ہوتا ہے اور پروکیسٹرنیٹ کر رہا ہوتا ہے، اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، کاہلی ہوتی ہے۔ اگر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے، ایک دم عمل پر آ جاتا ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے یہاں ہم آپ سے اس وقت کہیں اٹھ جائیے، ہال خالی کر دیجئے، خالی کر دیجئے، ہو سکتا ہے کوئی اٹھے کوئی نہ اٹھے، کہ اچھا اٹھتے ہیں ابھی۔ اب تصور کریں یہاں ایک کاکروچ آ جائے یا چھپکلی آ جائے، تو سوچیں نا کس تیزی کے ساتھ دوڑیں گے یہاں سے، اسی کے ڈر لگا نا۔ تو ڈر موٹیویٹ کرتا ہے، تیزی کے ساتھ عمل پر لے آتا ہے۔ ڈر سے پہلے تو ہو سکتا ہے سوالات پوچھ رہے ہوں کہ اچھا کدھر ہے وہ چوہا اور کہاں ہے اور کدھر ہے وہ کاکروچ۔ جب سامنے نظر آ جاتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، سب سوالات نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ فکر بھی کرتا ہے، تیزی کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت پھینکیے، ان کے حساب میں کسی چیز کا بار آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر آپ ان کو دور کر دیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کا بھی کیا تھا بیک گراؤنڈ؟ مکے کے سردار کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں سردار، آپ کے پاس تو یہ غلام بیٹھے رہتے ہیں، یہ بلال بیٹھے ہیں، اور یہ یہاں پر خباب ابن ارت بیٹھے رہتے ہیں، ان غلاموں کے ساتھ ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، تو ان کو ہٹائیے تاکہ آپ کی مجلس ہماری شایان شان بنے، تو ہم آ کر بیٹھیں۔ تو یہاں کہہ دیا گیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے متکبر لوگوں کے ناز نخرے اٹھانے کی آپ کو ضرورت نہیں، جو اتنے سٹیٹس کانشیس ہیں اپنے خول میں بیٹھے ہیں۔ دین کی بات سننے کے لیے کسی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یہ کلب تھوڑی ہے کہ کہہ دیا جائے کہ آئرز اینڈ ڈرائیورز ناٹ الاؤڈ، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، سب الاؤڈ ہیں، وہ آیا، وہ ڈرائیور، وہ غلام، وہ کنیز، جو کہ اللہ کا حکم مانتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، ان بیگم صاحب اور ان صاحب کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جن کے اندر تکبر ہے، جو اللہ کی بات ماننا اپنی حیثیت کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی ڈگنیٹی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے اسٹیٹس کانشیس لوگوں کو اہمیت مت دیجیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ دراصل ہم اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر کہیں، کیا یہ وہ ہیں لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ آپ اس کو ذرا سمجھیں، کس طرح غریب ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے، سمیل آتی ہے، ان کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہیں کہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر آ جائیں درس سننے کے لیے، بسوں میں آتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، سمیل بھی آنے لگتی ہے۔ اب یہ ڈسڈین فل ایٹیٹیوڈ، ناک پر رومال لگ کر کہنا او مائی گاڈ بہت سمیل آ رہی ہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ، یہ انداز۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جوتیاں پٹخاتے پھرتے ہیں، چار پیسے جن کے پاس نہیں ہیں، ان کو ہدایت مل گئی، واہ، یہ اللہ کے بڑے چاہیے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہدایت پیسے کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا ہی عقل مند ہے، اور اگر ہدایت کوئی بہت ہی اچھی چیز ہوتی تو پہلے تو ہم جیسے پیسے والے قبول کرتے۔ اگر ہم جیسے پیسے والوں نے قبول نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہدایت گھٹیا چیز ہے، اس لیے کہ معاشرے کا ڈاؤن ٹراڈن طبقہ اس کو اختیار کر رہا ہے۔ تو فتنہ بن گئی یہ چیز ان کے لیے کہ بلال اور خباب ایمان لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہوگی۔ ہاں ابو جہل ابو لہب اگر ایمان لاتے تو بڑی اعلیٰ چیز ہوتی۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ دیکھیں کتنی حوصلہ افزائی، کیا ویلکم کر رہا ہے اللہ ان لوگوں کو جو دل کھول کر آتے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے۔ فرمایا ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہو تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں نہ رہا۔ یہ دیکھیے لیول آف کانفیڈنس جو ایک مومن میں ہونا چاہیے، کسی سوشل پریشر میں نہیں آتا، سارے لوگ بے حجاب پھریں، سارے لوگ ڈرنک کریں، سارے لوگ یہ ساری معصیت کے کام کریں، وہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں کروں گا۔ سوشل آؤٹ کاسٹ ہونے کے لیے، لافنگ اسٹاک بننے کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ جو بہت اعتماد ہوتے ہیں، جن کو سچائی پر یقین ہوتا ہے، وہی برداشت کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیا کانفیڈنس ہوا کرتا تھا انبیاء کے اندر، دیکھیے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں فالو کرتا تمہاری رسومات تمہارے طور طریقوں کو۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے چھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کہیے وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ ویعلم ما فی البر والبحر، وہی جانتا ہے خشکی اور سمندر میں کیا کچھ ہے۔ یہاں سے ہم دیکھیں گے اللہ کے علم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ بار بار ذکر آیا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے پلٹائے جاؤ گے اور پھر وہ تمہارا حساب کتاب لے لے گا، قیامت کے دن جج اللہ ہوگا۔ بہترین جج وہ ہوتا ہے جس کے پاس ٹوٹل علم ہو، سارا ایویڈنس ہو، کل علم اس کے پاس ہو، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہ ہو، چھپی بھی ہوگی صحیح فیصلہ نہ کر پائے گا۔ بعض دفعہ جج کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ججمنٹ امپلیمنٹ بھی کر سکے، اپنا فیصلہ نافذ کر سکے۔ بہترین جج کون؟ جو کہ علی کل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہو، اور علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہو، وہ بہترین جج ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم، ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور ایک پتہ بھی جو گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، جو کہ زمین کے اندھیروں میں ہے، ولا رطب ولا یابس، اور خشک اور تر، سب کچھ کیا ہے، الا فی کتاب مبین، کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ کھلی کتاب میں لکھی نہ ہو۔ اور یہ کھلی کتاب کیا ہے؟ کتاب مبین، اللہ کا علم ازلی، اللہ کا اپنا علم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے۔ وہو القاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ویرسل علیکم حفظا، اور تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ انسان کی نگرانی دو طرح سے ہو رہی ہے، ایک اس کے اعمال کی کرامن کاتبین، اور دوسرے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ مقرر کر دیے ہیں جو ہم کو نقصانات سے بچاتے ہیں، الا یہ جو کہ اللہ نے تقدیر ہی میں لکھ دیے ہوں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ ہم جب کسی کی موت کو دیکھتے ہیں نا تو خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی پڑے ہوں گے اس طرح سے۔ یاد رکھیں، جس نے موت کو یاد رکھ لیا اس کا عمل ضرور درست ہو جائے گا۔ اللہ لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ قل اللہ ینجیکم، کہو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ غوث پاک کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ کون ہے فریاد کا سننے والا؟ اللہ۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اللہ تمہیں ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے، سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک آپ دعا فرماتے رہے، بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا، ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، یہ دعا قبول ہو گئی، پھر امت کو قحط اور بھوک سے ہلاک نہ کیا جائے، یہ بھی دعا قبول ہوئی، پھر میری امت آپس میں جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، اس دعا سے مجھ کو روک دیا گیا۔ وکذب به قومك وهو الحق، آپ کی قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دیجئے میں تم پر حوالدار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، ہر بات کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نقطہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور کبھی شیطان اگر بھلاوے میں ڈال دے آپ کو تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی، ایسے لوگوں کی فرینڈشپ اختیار مت کرو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی پھر آپ دیکھیے کہ غریبوں میں نہیں ملتی، یہ ہمارے ہاں پھر افسوس کے ایلیٹ ہونے کی علامت ہو گئی ہے۔ اللہ کے بارے میں لطیفے، جنت جہنم کے بارے میں لطیفے، کس کس قسم کی باتیں کہ فلاں گیا تو اس نے اللہ سے یہ کہا تو اللہ نے یہ جواب دیا اور اس پہ ہنس رہے ہیں، اور جو نہ ہنسے تو کہیں لو زیادہ ہی ان کو دین سوار ہو گیا ہے، ہم تو خالی مذاق کر رہے ہیں، جسٹ کڈنگ، خالی مذاق بھی نہیں برداشت کر سکتے، اتنے سیریس۔ تو نہ صرف باتیں کر کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ کرٹیسزم، اعتراضات دین پر اٹھانا، دین کو ریڈیکلس سمجھنا، احمقانہ سمجھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے کہ یہ ایک ایپیڈیمک کی طرح ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی لگ جائے، جھوٹ کی بیماری ہے یہ، اوائڈ کرو ایسی کمپنی۔ صرف کس صورت میں جا سکتے ہو کہ جب تم ان کو نصیحت کرو، ایسے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ویل فورٹیفائڈ ہو، تم نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے، تمہارا ایمان خوب مضبوط ہے اور ان بیماروں کے ساتھ بیٹھ کے تمہارا ایمان بیمار نہیں ہو جائے گا، تو ہاں جاؤ جا کے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ لیکن اگر تمہیں خود ابھی یہ لگتا ہے کہ تمہارا اپنا ہی ایمان مضبوط نہیں، تو مت جاؤ، مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر تو مجبوراً جاتا ہے نا مریض کے پاس، تو مجبوراً جاؤ۔ ایسے لوگوں کی کمپنی انسان انجوائے نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ آپ سوچیں نا، کہیں اگر ہمارے ماں باپ کا مذاق اڑ رہا ہو، ہم وہاں بیٹھ سکتے؟ کبھی نہ بیٹھ سکیں۔ تو جہاں اللہ کا مذاق اڑ رہا ہو، اللہ کی آیات کا، ہم وہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ یہ کرنا ہے، نصیحت ضرور کرو۔ یہ کبھی مت سوچو کسی کا رویہ دیکھ کر کہ اب تو یہ کبھی بات نہیں سنیں گے۔ جب مذاق اڑا رہے ہیں تب تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، لیکن جب پھر دوبارہ کبھی موقع ہو تو پھر ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرو۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اس سے نصیحت کرو۔ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار، کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں، ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو، حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونک دیا جائے گا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہاں پر طریقہ بتایا جا رہا ہے آبا و اجداد کے ساتھ معاملہ کرنے کا۔ نعوذ باللہ، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام بدتمیز ہوں گے یا نافرمان ہوں گے، نہیں، لیکن بدتمیزی کوئی نہیں کی انہوں نے۔ لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، اس میں والدین کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں، اگر والدین خود نافرمان ہیں اللہ کے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور مخلوق چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت سارے مختلف قسم کے شرک میں مبتلا تھی۔ بت پرستی ان کے ہاں تھی، ستارہ پرستی تھی، بادشاہ پرستی تھی۔ اچھا، اور کا علاقہ تھا، بہت ایڈوانسڈ، سائنٹیفکلی بہت ایڈوانسڈ تھے، جیسے آج امریکہ، وہ مقام اس زمانے میں اور کو حاصل تھا۔ اچھا، قوم کیسی تھی؟ انتہائی حجت باز قوم، بہت زیادہ ڈبیٹ کرنے کی شوقین تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے جس طرح بات کرتے تھے، ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان پر وہ گھیرا ڈالا کرتے تھے، ایسی طرف سے وہ ان پر آیا کرتے تھے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بات شروع کرتے تھے، قوم یوں سمجھتی تھی کہ یہ تو ہماری ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر کنکلوژن جب نکالتے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو قوم چپ ہو جاتی تھی، جواب نہ دے سکتی تھی۔ اسی کا ذکر ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات ان پر طاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا۔ قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ قوم کتنی خوش ہوئی ہوگی، سوچیں کہ شکر، انہوں نے تارے کو رب مانا۔ اب کیا ہوا، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قوم نے بھی دیکھا ڈوب گیا، قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لا احب العافلین، میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہے، صرف ان کو سوچنے پر مجبور کرنا کہ تم سوچو تو کیا تمہارے بلیفس ہیں. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا ہاں یہ ہے میرا رب، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی انی بری مما تشرکون، اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. تم انہیں معبود کہتے ہو، یہ تو خود پابند ہیں، نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کوئی لاتا ہے تو آتے ہیں، کوئی لے جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں، تو معبود کیسے ہوئے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی، تو انہوں نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہم دونوں فریقوں میں سے، کون فریق؟ ایک موحدین اور ایک مشرکین، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوف و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، حق یہ ہے کہ آپ کا رب نہایت دانا اور علیم ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور انہی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. انہی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا. انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہی من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اور کون سا راستہ بتائیے؟ دیکھیے ہدایت کا، یہاں تورات، انجیل، زبور، قرآن کتابوں کا نام نہیں ہے، انبیاء کا نام. انبیاء کے طریقے کو فالو کرنا ہدایت کی لازمی شرط ہے. اتنا خوبصورت گلدستہ ہے 17 انبیاء کے نام کا جو یہاں پر آیا ہے. فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا ان کا سب کرا کرایا غارت ہو جاتا. یعنی لوگوں کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ جب یہ انبیاء ہوتے ہوئے اگر اللہ نہ کرے یہ شرک کرتے تو ان کا بچانے والا کوئی نہ ہوتا، تو تم نے آخر کیسے سوچ لیا کہ تم شرک کرتے رہو گے اور اللہ معاف کرے گا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تم کو حاصل نہ تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ کہہ دو اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں یہ کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، انجام کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے لاؤ نکالو اپنی جان۔ یہ وقت موت کا وقت، وہ اگر انسان کو یاد رہے تو ساری سرکشی اس کی ہوا ہو جائے۔ سکرات الموت، موت کی بے ہوشیاں، موت کی سختیاں، اچھے اچھے لوگ پریشان ہوں گے، جن لوگوں نے عادت بنا لی ہوگی دین پر چلنے کی وہی اس وقت نجات پا سکیں گے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ تو میری مدد فرما موت کی ڈبکیوں پر اور موت کی بے ہوشیوں پر، اللہ ہمیں اس وقت دین پر ثابت قدم رکھے۔ لیکن یہ کفار، یہ انکار کرنے والے فرشتے کہیں گے لاؤ جان نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر نہ حق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، لو آ گئے نا آج تنہا اسی طرح جیسے ہم نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے وہ سارے خول، وہ ساری کورنگز جس میں کہ تم کو ہم نے لپیٹا تھا اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کس بات کی وجہ سے انسان اللہ کی بات نہیں مانتا؟ یہ جو کورنگز ہے نا، ہمارا اپنا جسم بہت پسند ہے، ہماری انٹیلیجنس بہت ہمیں اچھی لگتی ہے، سوسائٹی میں پوزیشن، گھر بار، رشتے دار، یہ محبت ایک خول بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں جو کہ اللہ کے نور کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہاں گئے وہ سارے، بتاؤ سب چھوڑ آئے نا تم پیچھے، سب تمہاری کورنگز رہ گئیں، اکیلے آ گئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو ہم نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہے جو کہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کا، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ تو ایک دانے کے پھاڑنے کا ذکر، معمولی چیز مائکروسکوپک، اب میکروسکوپک، فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا ہے، اسی نے رات کو پرسکون بنایا، اسی نے چاند اور سورج کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، یہ نشانی ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان پر تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اللہ کی خلاقی کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، اس کی نشانیاں. کیا خوبصورت اللہ نے کائنات بنائی ہے، دیکھیں سب انسان کے فائدے کے لیے. اور کیا استھیٹک سینس ہے. یہ جو گچھے ہوتے ہیں انگور کے، اس کو دیکھ کے تو عورتیں زیور بنواتی ہیں نا، پرس کے لیے وہ کانوں کی اسی طرح بنواتی ہیں جیسے کہ انگور کا گچھا ہوتا ہے. ایک سے ایک حسین چیز کس خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھیں، کون کے اندر دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا حسین وہ چیز ہوتی ہے. انار کو کبھی دیکھیں، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پھل بنائے ہیں، اور کس سے؟ بالکل بھوری، بے رنگ، بے مزہ زمین سے. اسی زمین سے اگتے ہیں، اور کیا رنگ اور کیا مزہ اور کیا ان کے اندر ٹیسٹ اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جائے. انار کو دیکھیں، لگتا ہے چھوٹا سا تاج پہن کر بیٹھا ہوا ہے، رنگ ایسا کہ دل خوش ہو جائے انسان کا. اس کو آپ کھولیں، ہر جوس کا ڈراپ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیک کیا ہوا ہے، ورنہ آپ یوں انار کھولیں اور سارا جوس آپ کے کپڑوں پر گر پڑے تو کیا حال ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کورنگز بنائی ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے جوسز کی طرح پولوشن نہیں پیدا کرتی. پھر یہ چھلکے بھی جانور کھا لیتے ہیں، ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ. کتنا رحمان، چاہتا تو یوں کھانا تمہارے آگے پھینک بھی دیتا، لیکن کتنا سجایا ہے، کتنا سجایا ہے، کیا شکر نہ کرو گے. انظروا الی ثمره اذا اثمر وینعی، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان پر پھل آنے، ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. اور بے جانے بوجھے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیے، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. سمپل بات ہے، کیسے تم نے بیٹا بنا دیا اللہ کا، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. ایک مسلمان عالم ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں گیا، وہاں اس کے بشپس اور راہب سب کھڑے ہوئے تھے. وہاں جا کر اس نے پوچھا ان سے، بشپ سے اور راہبوں سے، کہ آپ کی بیوی بچے خیریت سے ہیں؟ تو وہ خفا ہو گئے، ان کے ہاں تو بہت بری بات سمجھی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا، آپ کو پتا نہیں کہ ہم بیوی بچے والے نہیں ہیں، ہم شادیاں نہیں کرتے، یعنی کہ ہمارے مقام کے خلاف ہے کہ ہم شادیاں کریں. تو کہا کہ اچھا، جب آپ کے مقام کے خلاف ہے تو پھر اللہ کی بیوی اور بچہ کیسے ہو گیا. یہ ہے نا وہ طریقہ علم کا اور عقل کا جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی نہیں. وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. کسی نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. وہو یدرک الابصار، اس کا علم وہ تمہاری نظریں بھی پہچان جاتا ہے. تم تو بہت بڑی چیز ہو، تم کس نیت سے کس طرف کیا دیکھ کر کیا سوچ رہے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.